Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سورة قلم کی جو دوسرے رکوع کی آیات ہیں ان پہ درس چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارا جو تفسیر کا لیکچر چل رہا ہے نا، جس میں گرامر کے ساتھ شروع کی 8 کلاس ہیں، اس میں صرف گرامر ہیں، عربی گرامر، اتنی گرامر جس سے قرآن مجید سمجھ میں آئے، بہت آسان گرامر ہے، اور پھر اس کے بعد اس گرامر کی پریکٹس اسی قرآن میں، پھر آخری 10 صورتیں، پھر وضحا سے لے کے علم ترہ تک، پھر 30ویں پارے کی، تو وہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. اس میں ہم نے کچھ امتحانات بھی لیتے رہتے ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، تو ہم نے جب امتحان لیا تو ماشاءاللہ یہ 70 افراد ہیں جنہوں نے 100 میں سے 100 نمبر لیے. تو میں نے کہا کم از کم اتنا تو بنتا ہے کہ ان کا نام اناؤنس کیا جائے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جلدی جلدی اسپیڈ میں پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن پہ ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے. مجھے امید نہیں تھی کہ 70 آدمی 100 میں سے 100 نمبر لے لیں گے، اس میں آدمی بھی ہیں خواتین بھی ہیں، تو میں نے کہا ان کے نام ضرور لینے چاہیے. سب سے پہلے زہیب اختر خان جرمنی سے، نور الحرم پاکستان سے، محمد ادریس رحمان انڈیا سے، حمیرہ صاحبہ انڈیا سے، حنا تبسم پاکستان، سیما حمید پاکستان کراچی، منیب احمد دار انڈیا سے، اسجد یہ پتہ نہیں کیا نام ہے بھائی، بھارت بھائروٹ یہ کوئی قوم ہے شاید، انڈیا سے، اینی صاحبہ پاکستان، شاہدہ حیات پاکستان سے، ملک ذوالنون پاکستان سے، منیمہ بانو انڈیا سے، سید محمد ارسلان شاہ پاکستان سے، رشید احمد انڈیا، ندا اظہار ملک انڈیا، محمد پرویز انڈیا، امین گورا انڈیا، شاہد احمد تھوڑا سا رہ گیا، بس صبر کر لیں، تھوڑا سا رہ گیا، شاہد احمد پارے انڈیا سے، قرۃ العین کے ایس اے یہ کیا ہے بھائی جی، یو ایس اے نہیں، کنگڈم آف سعودی عربیہ، اچھا 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 زبردست، محمد، چلو اس بہانے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سعودی عرب کو کہ ایسے بھی کہتے ہیں، محمد یوسف انڈیا سے، بنت نسیم پاکستان، محمد حماد پاکستان، یہ کیا لکھا ہوا ہے، اما پاکستان، احمد وسیم پاکستان، عبد الملک انڈیا، محمد عامر انڈیا، محمد عامر انڈیا، دو محمد عامر، تیسرا پھر محمد عامر انڈیا، پھر چوتھے محمد عامر انڈیا، محمد عامر 4 دفعہ ہیں ماشاءاللہ، سی ساتھیا پتہ نہیں کیا نام ہے ان سے، حسن بیگ پاکستان سے. اس سے مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے، ایک ہی چیز آدمی کنٹینیو کرتا ہے نا، کنٹینیو تو بور ہونے لگتا ہے. میں تفسیر کے لیکچر پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا اپنا پھر، کیونکہ بندے تو سامنے 2-4 بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو جب اس قسم کے ریزلٹ آتا ہے اور اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو تمیز سے سن رہے ہیں، کیونکہ 100 نمبر حاصل کرنا اس کی علامت ہے کہ یہ سب کم از کم تمیز سے سن رہے ہیں، تو پھر مجھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے اس سے. کلثوم طارق انڈیا سے، ندا طارق انڈیا سے، طارق کو ٹارٹک لکھا ہوا ہے یار، یہ سپیلنگ صحیح کر لیں. روحی افشاں امریکہ، ام امامہ عدنان انڈیا سے، ذیشان علی سعودی عربیہ سے، ادریس انڈیا سے، حافظہ اسرا عمران پاکستان سے، بنت عمران پاکستان، عروج فرحان پاکستان، وجیہ عقیل پاکستان، محمد فرحان ریاض، ایم ڈی عاصم انڈیا، مستبشرہ محمد منیر پاکستان، لائبہ پاکستان، زرشالہ پاکستان، وجیہ پاکستان، سلطانہ بانو انڈیا، نازیہ چودھری انڈیا، احمد وسیم پاکستان، محمد عامر انڈیا، محمد حارث پاکستان، ام ایر ایم ناصر، عمیر محمد ناصر، یہ میرے خیال ہے اسپیس درمیان میں کر دی انہوں نے، انڈیا سے، سعد صابر انڈیا سے، نور فاطمہ انڈیا سے، ابیہا ساجد پاکستان سے، صوفیہ یاسمین پاکستان سے، عبد القادر انڈیا سے، آفرین انور انڈیا سے، محمد شفیع پاکستان، شبنم منصوری انڈیا سے، شبنم مشتاق انڈیا سے، زرگر عبد المقتدر انڈیا سے، ڈاکٹر ثنا سمرین انڈیا سے، سمیہ منصور پاکستان سے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں، یہ جو انہوں نے رومن میں لکھا ہوا ہے نا، اس لیے پڑھنے میں، بھائی اردو نام تو اردو میں ہی ہونے چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ جب آپ انگلش اردو میں لکھو یا اردو انگلش میں لکھو تو پڑھنا تو دشوار ہوگا نا۔ اب میں نے اس کا حل پتہ ہے کیا تلاش کیا، میں لوگوں کو میسج بھیجتا ہوں، اردو زبان ہوتی ہے، سوری انگلش ہوتی ہے، لکھتا اردو میں ہوں، جیسے آئی وانٹ ٹو میٹ یو ہے نا، آئی وانٹ ٹو میٹ یو، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس کو میں یوں کروں گا، الف مدہ آ حمزہ یا آئی وانٹ، واو الف وا نون ٹے وانٹ، میں کہتا ہوں تم ہماری اردو بگاڑ رہے ہو، ہم تمہاری انگلش بگاڑیں گے، تو میں ایسے لکھتا ہوں، وڈ یو لائک ٹو ٹیل می سم تھنگ، اس طرح کچھ لکھنا ہے تو وڈ لکھتا ہوں، واو ڈال پیش وڈ، یہ واو یو لائک، تو مجھے لوگ بولتے ہیں کیا لکھا ہے یہ، مجھے لوگ بولتے ہیں یہ کیا لکھا، ٹھیک ہے نا، اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار یو ٹو ڈو دس، یہ لکھنا ہے آپ نے، اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار یو ٹو ڈو دس، آئی وانا گو، امیرکن وانا کہتے ہیں نا وانٹ ٹو گو، تو آئی وانا کو وانا لکھ دیا، تو سمجھ رہے باجوڑ میں جو وانا ہے وہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے بھائی، بہت محنت کی ان لوگوں نے، بہت خوشی ہوئی مجھے بڑی، یعنی میرے لیے یہ چیز ایک موٹیویشن کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں نے ایک زمانے میں بیانات چھوڑنے کا ارادہ آ گیا تھا، میں یہاں جب بیان کیا کرتا تھا نا، تو میں تو بیان کر رہا ہوں 14 سال کی عمر سے، بلکہ 13 سال میں شاید میرا پہلا بیان تھا تبلیغ والوں میں، تو 14 سال کی عمر تو مجھے پراپر یاد ہے، باقاعدہ بیان کیسے کرتا تھا، قرآن لے کے بیٹھتا تھا، سامنے کچھ اپنے ہی دوست احباب ہوتے تھے تو وہ پڑھاتا تھا ان کو، پھر ہوتے ہوتے بعض دفعہ 18 سال کی عمر میں نے جو بیان کیا تو اس میں فوج کے بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، کرنل بریگیڈیئر لیول کے، تبلیغ جماعت آئی ہوئی تھی، تو میرا بیان تھا، وہ تبلیغ میں بیان نہیں تھا، بیان میرا ہر جمعرات کو ویسے ہی ہوتا تھا، تو اس میں فوج کے آفیسرز آئے تھے، تو مجھے اس سے عمر یاد رہ گئی، وہ بیان بڑا شاندار ہوا، تو میرے والد صاحب بھی تبلیغ میں تھے، فوج سے ان کے تعلقات بھی تھے، فوجیوں سے دوستیاں بھی تھی، تو انہوں نے میرے والد صاحب سے پوچھا، یہ آپ کا بیٹے نے بڑا ٹائٹ بیان کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا انہیں سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھا تو مجھے اس طرح سے یاد رہ گئی عمر، ورنہ ڈیٹ کوئی لکھ تھوڑی، میں نے کہا 18 سال۔ پھر انہی دنوں میں مسجد کے ممبر پہ بھی بیان کرتا تھا، تو لوگ بیٹھتے تھے، پھر میں یہاں آیا، اچھا اثر نظر نہیں آ رہا تھا کسی پہ، 2-4 آدمیوں نے داڑھی رکھ لی تھی، 2-4 پابندی سے تو آ رہے تھے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کچھ۔ پھر میں جب میں یہاں آیا، تو یہاں تو 10 سال پہلے آیا ہوں، 2007 میں یہاں بیٹھ کے نیچے بیان کرتا تھا، 8-10 آدمی بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ 8-10 کے 8-10 وہ 10-12 نہیں ہوں کے دے رہے، اور وہ جو 8-10 جتنے بیٹھ رہے تھے وہ جیسے پہلے دن تھے ویسے کے ویسے ہی، کوئی چینجنگ نہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا چھڑو یار یہ کیا کرنا ہے، کوئی اور کام کرو۔ تو پھر ہوا یہ کہ جب یہ عثمان جو ہے نا، جو مفتی طارق مسعود .com ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں، انہوں نے ویب سائٹ بنائی اور پھر بیانات باہر جانا شروع ہوئے، تو وہاں جو لوگوں کا رسپانس آنا شروع ہوا نا، وہ ہٹو بچوں قسم کا تھا۔ پھر میں جب حج کے لیے گیا تو باہر اتنے لوگ بیان سن رہے ہیں، کسی نے کہا میں نے داڑھی رکھ لی، خواتین بہت سی، میں نے پردہ کر لیا، تو میں نے کہا یار ادھر تو ہم بیٹھے ہوئے تھے کوئی تو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، تو وہ آڈیو بیانات تھے، تو وہ اتنے لوگوں نے ان پہ زندگیاں تبدیل ہوئیں۔ اچھا پھر ہمارے ہی جو کبھی کسی بھی قسم کی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے بتایا کہ لوگ ہمیں لفٹ کراتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کے پڑوس میں رہتے ہیں، یعنی وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے لیکن لوگ ان کو لفٹ اس لیے کرا رہے ہیں۔ دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، میں جہاں کرائے پہ رہتا تھا نا، ابھی تو گھر میں نے چینج کر لیا، تو جو ہمارے مالک مکان تھا उनके बेटे ने कभी मुझे नहीं याद पड़ता सलाम भी किया हो कि जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बस किराया लिया पतली गली से निकले। उसकी कहीं जॉब लग गई मलेशिया में, मलेशिया से उसका आना हुआ तो स्पेशल मुझसे मिलने के लिए आया घर के अंदर के आपसे मुलाकात करनी, हालांकि वो ऊपर वाले पोर्शन में मालिक मकान, नीचे हम, इतना करीब कभी मुलाकात के लिए नहीं आया। तो स्पेशल मिलने के लिए आपसे मुलाकात, मैंने कहा जी बैठे घर में चाय है खैरियत। कह रहे यार मैं मलेशिया गया, लोग मुझे बता रहे थे इनका बयान सुना करो। ठीक है, मलेशिया गया तो वहां लोग कह रहे थे इनका बयान सुना करो। तो मैंने कहा ये तो हमारे किराएदार हैं भाई। तो कह रहे फिर मुझे ख्याल हुआ कि थोड़ा सा आपसे सलाम दुआ कर लेनी चाहिए, समझ रहे हैं। असल में हर आदमी में हर चीज को समझने की सलाहियत नहीं होती। बाद अब आप जिस पे मेहनत कर रहे होते हो वो समझ ही नहीं रहा होता कि बंदा बोल क्या रहा है। तो जब आपकी बात फैलती है ना तो बहुत, देखो मुझे ये मिसाल तो नहीं देनी चाहिए मेरी क्या औकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब दावत दी तो पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा था। मदीना वालों को दावत दी नहीं लेकिन समझ में आ गया, वो छुप छुप के आपके हाथ पे आके बैत होने लगे और कहने लगे आप हमारे यहां आ जाएं हिजरत करके, हालांकि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी नहीं। तो वही बात है ना, हदीस में आता है रुब्बा मुबल्लगीन औ आम इंसा में, जिसको बात पहुंचाई जा रही है बाज दफा उसमें इतनी सलाहियत नहीं होती, इसलिए नबी ने फरमाया बात आगे फैला दो अगले में तो उससे ज्यादा सलाह, वो समझ जाता है कि ये मौलाना साहब कहना क्या चाह रहे हैं। मैं जब बयान करता लोग क्या शादी शादी लगा के रखी हुई, क्या शादी शादी लगा के रखी हुई। अब जिनकी समझ में ये शादी का फलसफा आ गया ना, कह रहे हैं यार मौलाना साहब ने बात क्या की है, बहुत खानदानी, ये तो ऐसा इसके ना करने के तो नुकसान बहुत ज्यादा हैं, तो तबाही है अगर इसको प्रमोट नहीं करते। जिनकी समझ में आ गया नहीं आया वो अब भी एतराज करते रहते हैं। तो भाई आप कभी हमारे पास आके बैठ के जो सुनाना है सुनाएं, फिर जब हमारी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा मुफ्ती साहब जो मिंबर पे बैठ के शादियों की बातें करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, तजर्बों के बाद, मुशाहिदे के बाद, कुरान और हदीस की नुसूस सामने रखने के बाद, और इन दलाइल का जवाब किसी के बाप के पास नहीं है, समझ रहे हो। ऐसे नहीं कि मुंह धोया उठ के मिंबर पे बैठ के शादी शादी शुरू कर दी, दलाइल हैं दलाइल, सही है ना। तो अब ये कि उसका क्लिप उठा के मुफ्ती साहब को भेज दो, फलाने का बयान उठा के देखो ये मुफ्ती साहब का दिमाग सेट हो जाए, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बातें नहीं करते, हमारा दिमाग अल्लाह का शुक्र है सेट है। समझते हो कि नहीं समझते, तो यहां बैठ के फेंकने के लिए नहीं बैठे। तो हमारे जो दलाइल हैं, जो भी मैं दावा कर रहा हूं ना, जितने दावे मैंने किए हैं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि इंसान से गलती नहीं हो सकती, उन दावों के पीछे एक बहुत मजबूत दलील होती है, कमजोर नहीं होती, बहुत मजबूत। हां यह जरूर है कि हर दलील हर बयान में नहीं आती, क्योंकि हर दफा दावे के बाद पूरे पूरे दलाइल हो तो पूरा बयान एक ही टॉपिक पर होता चला जाएगा। तो ये जो मैं चार चार शादियों पे चीख रहा हूं दो दो तीन तीन शादियां करो, ये मजाक नहीं कर रहा, समझते हो कि नहीं। कोरोना वायरस के बारे में जो मेरा पहले दिन बयान था आज भी वही है, चेंज नहीं हुआ, और लोगों के बयानात रोजाना क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो कोरोना तो चलो वो तो एक अलग किस्सा है, कोरोना को शादियों से ना मिलाएं आप। तो ये जो मैं बातें करता हूं ना दो दो तीन तीन, ये मजाक नहीं कर रहा, इससे जो तबाहियां फैल रही है ना निकाह ना करने से, वो तबाहियां अगर उलमा देख ले तो मैं समझता हूं डंडे ले लेके शादियां कराना शुरू कर दें आप लोगों की, डंडों से मार मार के कराएं। जितनी हमारे मुआशरे में जो तबाही फैल रही है ना, मैं नहीं कह रहा हर चीज के पीछे इस फलसफे का हाथ है, ना 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 ना, अगर आप गौर करेंगे ना 80% मुआशरे में तबाही सिर्फ देर से निकाह और एक बीवी पर इक्तिफा का नतीजा है, 80%। बहुत कुछ है, जिसकी चार छह बेटियां हैं बैंकों से सूद ले रहा है, वो हज नहीं कर रहा, आप उसको 100 दफा बोलो हज करो, बोले भाई मैं चार प्लॉट बेच के हज करने जाऊंगा तो बेटियों की शादी तुम्हारा बाप करेगा, इसका किसी मुफ्ती के पास कोई जवाब बोलो भाई नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا مفتی صاحب نے ممبر پہ کہ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے تو آپ پہ حج کرنا فرض ہے، بیٹی کی شادی پہ بیٹی کو جہیز دینا واجب، بھائی جہیز تو کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے، تو پلاٹ پہ آپ کو حج کرنا فرض ہے، مسئلہ بھی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضرت جہیز دینا یقیناً فرض نہیں ہے، غیر شرعی رسم ہے، لیکن ایک باپ کو معلوم ہے کہ میں پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا، میری بیٹی کی پہلے ہی شادی نہیں ہو رہی، تو ایک جو شادی کی امید تھی کہ کمبخت داماد کا منہ بند کر دیا جائے جہیز دے کے، وہ آپشن بھی آپ نے کیا کر دیا، ختم۔ تو یا تو اس کا کہیں رشتہ کرا دیں آپ فری پھوکٹ میں بغیر جہیز کے، یا پھر مسئلے کو تبدیل کر لیں۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، صرف کتابوں میں دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب کتابوں میں جو مسئلہ لکھا مسئلہ ہی چینج ہو گیا، یعنی مسئلہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے بعد کے پاس اضافی پراپرٹی ہے، رہنے کے مکان کی بات نہیں ہو رہی، الگ سے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئیں، تو ایسے آدمی پہ حج کرنا فرض، اتنے کے پلاٹ ہو کہ حج ہو سکتا ہو۔ مسئلہ تو یہی ہے، مسئلہ چینج نہیں ہوگا، لیکن آپ پبلک کو جب یہ مسئلہ بتاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے، اور یہ مشاہدہ ہے کہ جب آپ یہ مسئلہ بتاتے ہیں نا تو جس کی دو چار بیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے، حج کرنے چلے گئے یہ ان کا ہوگا کیا؟ اب علماء اس کا جواب دیتے ہیں اللہ پہ توکل کرو اللہ بہت بڑا ہے۔ علماء اس کا کیا جواب دیں گے؟ عام طور پر جو جواب دیتے ہیں بھائی چار بیٹیاں شادی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پہ توکل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے۔ نہیں یار یہ بات یار کیا کریں یار، اللہ کے سسٹم کو پورا فالو کریں گے پھر اللہ پہ توکل کریں گے۔ اللہ نے کہا ان چار بیٹیوں کی شادی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کنوارے سے کراؤں، میں دوسری کے لیے ایگری ہو گئے تو ہو جائے گی، ورنہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ میں نے مرد کو زیادہ نکاح کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں عورتیں اسی حساب سے پیدا کروں گا۔ اب اگر تم ایک ایک کر کے بیٹھ گئے ہو تو یہ تمہاری ٹینشن ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے، پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی نہیں ہوگی شادی، بیٹھے رہو، زندگیاں سڑا دو اپنی، بوڑھے ہو جاؤ، مر جاؤ، کیا کریں یار۔ آپ پولیس میں ہیں نا امریکہ کی، ابھی بھی ہیں تو امریکی پولیس بلائیں یار، فون کریں، نہیں آئے گی سمجھ میں، بھائی چیخ رہے ہیں 15 سال سے چیخ رہے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا لوگوں کے کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے، اس کو ہلکا لے رہے ہیں۔ بتاؤ بیٹی کی پیدائش عذاب جان بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی ہے؟ اوپر اوپر سے خوش ہو رہے ہیں بچی پیدا ہوئی، اندر سے جو ہے نا لاوا پکڑا ہوتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے روتے ہوئے لوگوں کو، ایک ایک بچی مصیبت بن گئی ہے بھائی، فون صبح سے شام ہمارے پاس آتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس آتے ہیں، یار بیٹی یہ شادی نہیں ہو رہی، بیٹی یہ شادی نہیں ہو رہی، شکل دیکھ، ہر ایک کو چاہیے حسن، بہت خوبصورت، کیوں چاہیے؟ اسے پتا ہے مل جائے گی، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اتنی ہے ہول سیل کے حساب سے، اپنی مرضی کی مجھے مل جائے گی۔ جب 2-3 نکاحوں کا رواج ہوتا ہے تو مرد کو اپنا معیار گرانا پڑتا ہے، غریب میں بھی کرے گا وہ، بیوہ سے بھی کرے گا، طلاق یافتہ سے بھی کرے گا۔ ابھی میں دلائل پہ نہیں جا رہا، وہ تو دوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ حج پہ پلاٹ بکوا دیا تو وہ بیڑا بیچارے کا کیا ہو گیا، غرق، وہ اور بڈی ہو کے بیٹھے ہیں پہلے سے۔ اب یا تو مسئلہ چینج کر دو، وہ چینج نہیں ہو سکتا، یا پھر لوگوں کو آلٹرنیٹ حل دو، بھائی 3-4 بیٹیاں ہیں، پلاٹ بیچو، ہم اس کی کسی دوسری والے سے شادی کرا دیں گے، کمارے سے نہیں ہو رہی نا، دوسری شادی، دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو جائیں بغیر جہیز میں، کیونکہ دوسری کے لیے مرد کو لفٹ نہیں کراتی لڑکیاں، دوسری شادی ہوتی ہے عورت کی شرطوں پہ، مرد کی شرطوں پہ نہیں ہوتی۔ آپ آج بولو مفتی صاحب ہماری دوسری کرا دو تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن پھر آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگی، کیونکہ عورت سوگن قبول کر رہی ہے تو پھر اس کی شرطوں پہ ہوگی۔ نہیں آ رہی بات، دوسری پہ عورت مہر مانگتی ہے، اتنے تولے سونا چاہیے، گھر الگ چاہیے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ماں نہ خرچہ کتنا دے گا بتا بھائی، لکھ کے دے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔
تو سنجیدہ نہیں ہوتے پھر سیکنڈ میرج میں، کہتے ہیں چھوڑو یار ایک ہی ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا حل یہ ہے، جو چار چار چھ چھ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پلاٹ بکوا کے حج پہ بھیجو اور ان کو دوسری پہ دینے کے لیے تیار. تو بندہ تیار ہوتا ہے نا، کوئی وہ کہہ رہا آگے بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے.
نہیں یار، یار کیا کریں یار،
وہ بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے. آپ کہہ سکتے ہو ہم سب تیار ہیں، اصل میں تیار ہو پیڑے کھانے کے لیے فری پھوکٹ میں، خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں، الگ گھر دینے کے لیے تیار نہیں، باریاں دینے کے لیے تیار. ہر آدمی کی شرط ہے چھپ کے شادی کروں گا پہلی والی کو پتا نہ چلے، چھپ کے کروں گا مزے اڑانے کے لیے ہے یہ، ذمہ داری لینے کے لیے نہیں، چھپ کے کروں گا پہلی والی کو قیامت تک پتا نہ چلے، جس دن پتا چلا چھوڑ دوں گا. نمبر دو، پورا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا میں، تھوڑا تھوڑا اٹھاؤں گا. ابھی ایک کل کسی کمبخت کا، ابھی میں نے رشتے کے لیے ایک صاحب کو بٹھایا نا، اپنے بہنوں ہی ہیں میرے، عارف صاحب، ان کو میں نے بٹھایا. میں نے کہا رشتے میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، ان کو میں نے بٹھا دیا. میں نے کہا یار تم دے. وہ مجھے عجیب عجیب قصے سنا رہے ہیں، کہہ رہے بیوہ جوان خاتون ہے، ان کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہم نے، وہ بندہ دوسری کر رہا ہے، دوسری پہ وہ یہ کہہ رہا ہے بیگم صاحبہ سے کہ مٹھائی کا خرچہ آپ اٹھائیں گے یا ہم اٹھائیں گے، مٹھائی کا خرچہ آپ کی طرف سے ہوگا یا. میں نے کہا اس کو دف، یہ خاتون سے بولو اس کمبخت سے ہاں نہیں کرنا. نہیں یاری بات، کمبخت تیرے پاس مٹھائی کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، تو دوسری بیوی پالے گا کیسے یار، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مٹھائی کا ڈبا پوچھ رہا ہے بیوی سے کہ مٹھائی کا ڈبا آپ کی طرف سے آئے گا یا. یار پولیس بلاؤ، کیا ہو گیا بھائی؟ آپ لوگ کو غصہ نہیں آ رہا یہ باتیں سن کے؟ غصہ آ رہا ہے مولوی خان صاحب؟ نہیں آ رہا غصہ؟ غصہ ہی نہیں آ رہا، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ نہیں ایسے آدمی پہ غصہ آ رہا ہے مجھے تو خدا کی قسم، ابھی میرے جذبات بن رہے ہیں، پھر میرا دل چاہ رہا ہے چمار لگو. آپ کو آ رہا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس سڑے پہ غصہ راگلے کہ نہ راگلے، آ رہا ہے نا؟ آپ کو تو زیادہ غصہ آئے گا. کیا خیال ہے پٹھانوں میں تو بالکل ہی عورت کی کمائی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ، تو وہ تو کہتے ہیں ہم کھلائے گا. تو یہ تو بات غصے والی ہے. میں نے کہا اس کمبخت کو نہیں کرنے دینا، مٹھائی کا ڈبہ پوچھ رہے کس کے خرچے پہ آئے گا. او بھائی جب تو دوسری کر رہا ہے تو تو بولے بھائی کہ اب یہ میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں، آپ گھر میری ذمہ داری ہے، رینٹ پہ لے کے دوں گا. ہے بھائی مٹھائی وٹھائی کے ڈبے تو ہم نہیں کھلانے ہیں، وہ تو مرد ہی کھلائے گا نا. خرچہ بتائیں کتنا ہوگا ماہانہ، تو میں بتا سکتا ہوں کہ اتنا افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، اس پہ بات ہو. وہ مٹھائی پہ بھی وہ اس پہ ڈال رہے ہیں، آگے تو اس سے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. یہ والی دوسری نہیں چاہیے بھائی، صحیح ہے نا؟ اس سے تو سارے دنیا تیار ہو جائے. ایک اور بیوہ خاتون اسی ہفتے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، پیچھے جوان خاتون تھی، میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے، میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے، میرے گھر والے میری شادی نہیں کرنے دے رہے. تو ایک 22 سال کا جوان آدمی ہے، لڑکا ہے، شادی بھی تو نہیں، وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے اور میں اس سے چھپ کے شادی کروں گی کیونکہ میرے گھر والے میرا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہنے تمہارے جب بچے ہیں تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا تو ظلم کر رہے ہیں. اس نے بتایا میں روتی ہوں، میں تنہائی سے بیزار آ گئی ہوں، اور رو رہی تھی خدا کی قسم فون پہ رو رہی تھی. اور میں چھت پہ جا کے بیٹھتی ہوں، ستارے دیکھتی ہوں، گنتی ہوں، یعنی ڈپریشن میں جا رہی ہوں میں. گھر والے تھوڑی سمجھتے ہیں یہ چیزیں. تو اب ایک لڑکا تیار ہوا ہے 22 سال کا. میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا دیکھیں وہ اپنے گھر والوں کو بتا کے کر رہا ہے یا چھپا کے؟ اس نے کہا بتا کے نہیں کر رہا، چھپا کے کر رہا ہے. میں نے کہا مجھے نمبر دو اس کا. اس بندے سے میں نے لونڈے کو فون کیا، میں نے کہا تو اس خاتون سے شادی کر رہا ہے، تو نے مستقبل میں سوچا کیا ہے؟ چھپا کے رکھے گا؟ کہہ رہے ہیں ہاں میرے گھر والے کون سا کرنے دے رہے ہیں مجھے، وہ بھی نہیں کرنے دے رہے، تو مجبوراً میں چھپ کے کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، ٹھیک ہے نکاح سے کسی کا باپ کسی کو جب خاندان والے تمیز سے نہیں کرنے دے رہے تو چھپ کے کر لو، بالکل جائز ہے، کوشش تو کرو، لیکن اس کے سائڈ افیکٹ پہ پہلے سوچا ہوا ہے کیا ہوگا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب تم یہاں شادی کرو گے پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ تم نے ابھی چھپ کے کی ہے نا، رکھو گے اس کو، کسی دن دیکھ لیا پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے تو سوچا ہی نہیں. میں نے کہا پھر تیرے باپ کو بھی اس کو رکھنا پڑے گا، یہ بتا دوں میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو اس طرح بات کیا کرو رشتے والوں سے، نرم لہجے میں بات یہ تو میں نے باپ کی بات نہیں کی اس سے, وہ تو آخر میں آ کے, لیکن شروع میں تو بڑے تمیز تھے. میں نے کہا اگر آپ کے والدین کو پتا چل گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ پہلے ایک دفعہ بیوہ ہو چکی ہے, دوبارہ طلاق کا دھبا لگے گا. میں نے کہا دم ہے, چلو چھپا دیا, ماں باپ نہیں کرنے دے رہے. لیکن جس دن والدین کو پتا چلا, یہ بیان شروع ہو گیا میرا, ذہن میں رکھیں, جس دن والدین کو پتا چلا تو اس دن آپ تو فوراً سائڈ پہ پتلی گلی سے نکل لو گے. اس کا تو بیڑا غرق, کیا خیال ہے؟ پہلے ایک دفعہ بیڑا غرق ہو چکا ہے, دوبارہ کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا نمبر دو, اولاد ہو گئی تو, میں نے کہا اگر حمل ٹھہر گیا اور بچہ ہو گیا تو, میں نے کہا تم اس بچے کے باپ ہو گئے, خرچہ اٹھاؤ گے, نادرا میں لکھواؤ گے کہ یہ میرا بچہ ہے یا باپ لیس بچہ رہے گا؟ کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا نہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں, ایک لڑکی کو الو بنا رہے ہو, بیوقوف بنا رہے ہو, جذبات سے کھیل. پھر میں اس خاتون کو فون کیا, وہ خاتون بیان سنے گی, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا سنتی ہیں پابندی سے. اس خاتون کو میں نے فون کیا, یہ ٹھیک بندہ بولو بھائی نہیں ہے, یہ الو بنائے گا, کچھ دن آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں, ارے بولو یار, پھینک دے گا. لیکن خواتین پہ نا آج کل عشق اور محبت کے جنون ایسے سوار ہوتے ہیں کہ ان کو الو بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. نہیں جی ایکچولی وہ بہت اچھا آدمی ہے, ایکچولی میں نے تو اس کو بہت طرح سے پڑھ کے دیکھا ہے, میں نے تو ایکچولی وہ ایکچولی, میں نے کہا بھائی ایکچولی کچھ نہیں ہوتا, اس کے پاس میرے سوالات کے جواب نہیں ہے. نہیں دیکھیں ایکچولی وہ تو انسان ہے ایسا ایسا, میں نے کہا کر لو جاؤ بھاڑ میں, ہمیں کیا, جب تمہیں انسان کا بچہ بن کے بنانا چاہ رہے ہیں تمہاری. نہیں انہوں نے کر لی شادی, ایک ہفتے بعد فون آئے, وہ تو الو کا پٹھا ہے, وہ تو یوں ہے, وہ تو فلانا ہے, وہ تو ڈمکانا ہے, گالیاں دے رہی ہیں, اور میں جا رہی ہوں اس کے گھر, میں لڑوں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. تو یہ ہو رہا ہے دوسری, کیونکہ تمیز کا آدمی جب شریف لوگ عزت دار لوگ ہمت نہیں کریں گے تو یہ لونڈے لپاڑے کیا ہوں گے, صحیح ہے نا, یہ لونڈے لپاڑے ہی آئیں گے اس فیلڈ میں آگے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کسی عالم کے پاس, کسی مفتی کے پاس اس جیسی لاکھوں بیوہ عورتوں کا کوئی حل ہے جو یہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی دوسری میں تو بڑے مسائل ہیں, بڑے خرچے اور بڑی نہیں 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 اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے, اس کا مطلب ان عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور ایسی بہت سی کنواریاں بھی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے اسٹائل آپ کا, بھائی کرنا ہے یہ کام, عزت دار لوگوں کو, ذمہ دار لوگوں کو یہ کام کرنا ہے اور ذمہ داری پوری کر کے کرنا ہے. عدل نہیں ہو سکتا, تیرا باپ بھی عدل کرے گا, کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ ایسے ہونا چاہیے اسٹائل, بھائی کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ جو تجھے کیڈو پہاڑی پہ بولو تو چڑھ کے آ جائے گا, کیڈو پہاڑی پہ چڑھ کے چڑھ جائے گا. یہ تجھے بولو ویلیاں لگا لو, لگا لے گا کہ نہیں لگا لے؟ کتنے کو سر پھٹ چکے ہیں پھر بھی ویلیاں لگاتے ہیں. اسے بولو یہ کر لو, یہ کر لے گا. سارے بڑے بڑے کام, تو اس سیاست میں کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو جائے گا. یہ سارے کام نوجوان سے کرواؤ جس کے لیے بڑی ہمت چاہیے, یہ کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری شادی کی بات آئے گی تو بجائے ہمت بڑھانے کے ہمت گھٹائی جاتی ہے. ہمت دلانی چاہیے, بھائی کر یار, کسی بیوہ کو, کسی طلاق یافتہ کو سہارا دے, ثواب ہے. ڈنگے کی چوٹ پہ کر ایسی کی تیسی, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, کر ایسے یار, اللہ مدد کرے گا. نکاح کرنے والے کی مدد کا کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے. ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا یار, دیکھتے ہیں کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے. کل تیری بیٹیوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تیری بہنوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایسے اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ یہ رہنے دو, وہ بھی 15 سال ہو گئے ہل نہیں رہے, اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے. تو پھر وہی ممی ڈیڈی کا اسٹائل ہے یار, ایکچولی یوں. تو بیٹھے رہو پھر آرام سے, قوم کی عورتوں کا بیڑا غرق کر دو. اور یہ صرف قوم کی عورتوں میں, تمہاری اپنی بیٹیاں بھی داخل ہیں, یہ بتا دوں میں, وہ بھی داخل ہیں. کل ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ ہیں. تو بچی کی پیدائش ایک عذاب بن گئی ہے بھائی. اور پھر گروتھ روکنے کا نتیجہ کیا ہے کہ دو بچے ہی اچھے ہیں, اس میں جس کے بیٹیاں ہو گئیں وہ بیٹے کی لالچ میں بڑھاتا ہے, اس کے ویسی چھ ہو جاتی ہیں, وہ اور ٹینشن میں. تو ان مسائل کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ باتیں میں کرتا تھا, لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے. اب شکر ہے بہت سے سمجھدار لوگ بھی سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ویل ڈن, کیپ اٹ اپ مفتی صاحب, بالکل خاندانی, جانے دو. سمجھتے ہو؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا مجھے جو موٹیویٹ کیا ہے یا موٹیویشن ملی ہے وہ لوگوں کے کمنٹس. کمنٹس پڑھتا ہوں میں پابندی سے. جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں, اس سے اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے کہ یار یہ بات غلط ہو گئی, آئندہ صحیح کر لو. میں تو علماء سے کہتا ہوں اپنے بیان ذرا یوٹیوب پہ ڈالو, پھر پتا چلے گا کتنے کتنے پانی میں ہو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ مریدین جو آپ کے دائیں میں بیٹھے ہیں نا, وہ آپ کی ہر الٹی سیدھی چیز کو بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ حضرت جی, ویل ڈن. وہ چونکہ حضرت جی سمجھتے ہیں آپ. جب اوپن بیان جائے گا نا تو پھر یوٹیوب پہ کچھ حضرت جی سمجھیں گے, کچھ نیوٹرل ہوتے ہیں, کچھ آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. وہ جو کمنٹس آتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں بیلنس, ہوتا پتا چلتا ہے آپ کدھر جا رہے ہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی. تو یہ بھی تفسیر کے جو لیکچر میرا چلا ہے نا, اس میں بھی ماشاءاللہ جب لوگوں کے کمنٹس آئے, اور ابھی دیکھو ریزلٹ ماشاءاللہ 70 لوگوں نے 100 نمبر لیے, ان میں بہت سے 99 والے ہیں جن کے ہم نے نام لیا ہی نہیں, بہت سے 98 نمبر. تو ایک تسلی ملتی ہے کہ الحمدللہ کام, بولو بھائی, ہو رہا ہے. تو اللہ مرنے سے پہلے پہلے کچھ دین کا کام لے لے. سب سے زیادہ دعا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ دعا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے دین کی اخلاص, عافیت, قوت اور ہمت, یہ چار چیز. ہمارے حضرت یہ دعا اپنے لیے کروایا کرتے تھے ہم سے. ہم سے کہتے تھے میرے لیے یہ چار دعائیں مانگا کرو. یہ دعا مانگا کرو یوں, اے اللہ اخلاص کے ساتھ, کیونکہ اخلاص کے بغیر جتنا بھی کام ہو جائے آخرت میں کیا ہے, زیرو. اخلاص کے ساتھ, قوت کے ساتھ, یعنی ایسا نہ ڈھیلے ڈھیلے طریقے سے کام ہو. کام کیا ہو, طاقت ہو اس کام میں, ہمت ہو, سستی نہ ہو. اخلاص, عافیت اور عافیت, عافیت کا مطلب فتنوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ. بعض دفعہ کاموں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اخلاص, عافیت, قوت, ہمت کے ساتھ اللہ دین کا بہت زیادہ کام لے لے. پہلے ایک شاگرد نے حضرت کو کہا میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں اے اللہ مجھ سے دین کا سب سے زیادہ کام لے. تو حضرت نے فرمایا یہ آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو, دوسروں کے لیے بد دعا, یعنی دوسرے علماء آپ سے کم کام لیں, ٹھیک ہے نا. تو الفاظ یہ مناسب نہیں ہے. تو یوں دعا مانگا کرو کہ اللہ اخلاص, عافیت, قوت, ہمت کے ساتھ دین کا بہت زیادہ کام لے لے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات. تو سب سے زیادہ کے بجائے کیا کہنا چاہیے, بہت زیادہ کام لے لے. اور ایسا کام لے, پھر اگلی دعا کے کی الفاظ کیا ہیں, ان کاموں کو میرے لیے, میرے والدین کے لیے, میرے اکابر اور اساتذہ کے لیے, قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دی. یعنی کام ایسا ہو کہ اس کا اثر قیامت تک جاری رہے. جیسے ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے لیے ہم یہ دعا ان کی زندگی بھی مانگا کرتے تھے اب بھی. تو انہوں نے ایسے کام چھوڑے ہیں, ایسے بندے تیار کیے اور ایسے ادارے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ادارے قیامت تک افراد پیدا کرتے رہیں گے. جو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, حضرت کے والدین کے لیے بھی, کیونکہ حضرت کو مدرسے میں ڈالنے والے, تربیت کرنے والے ان کے والدین تھے نا. تو یہ جو پودا لگایا یہ تو والدین نے لگایا نا, اور حضرت کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کر کے ان کو حضرت بنایا, تو ان سب کا حصہ ہے نا اس میں. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کے حق میں یہ دعا الحمدللہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہم اپنے لیے بھی اور آپ سے بھی کہتے ہیں بھائی کوئی بھی عمرہ کرنے جاتا ہے, حج کرنے جاتا ہے, مفتی صاحب آپ کے لیے کیا دعا کروں. میں کہتا ہوں وہ چار شادیاں ہوتی ہیں, مذاق کر رہا ہوتا ہوں کہ میری چوتھی شادی دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہے. وہ مذاق ہے, اس پہ بھی لوگوں نے کلپ بنا بنا کے نا اس کا بھی مذاق بنا لیا. تمنا تو ہے وہ, تو اتنا بھی مذاق نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایسا نہ آپ سیریس ہو جائیں. تو لیکن وہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ میرا جو ہماری جو کوئی حج پہ جاتا ہے, عمرے پہ جاتا ہے, مفتی صاحب دعا کریں, دعا کیا کرنی ہے آپ کے لیے, تو میں اسے ایک دعا کا کہتا ہوں بھائی میرے لیے دعا کرو اللہ مجھ سے اخلاص کے ساتھ, عافیت, قوت اور ہمت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق, یہ میں کہنا بھول گیا تھا, دین کا خوب خوب کام لے لے, اور اس کام کو میرے لیے, میرے والدین کے لیے اور میرے جو مشائخ اور اساتذہ ہیں ان کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاریہ. یہ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہٹو بچو ہو گیا کام. تو کیا ہو گیا بھائی, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا, حاصل ہو گیا. اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو بھائی پیسہ تو زرداری سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے, کیا خیال ہے. حکومت زرداری سے بہتر, ہماری پانچ سال ایسے صدر بنے حضرت کہ کوئی خطرہ نہیں تھا, ورنہ جو بھی بنا ہے دوسرے نے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی. پانچ سال پاکستان کے پہلے کامیاب صدر اور شاید آخری بھی ہوں. کیا خیال ہے؟ اللہ نے پیسہ بھی دیا اور اللہ نے حکومت بھی ٹائٹ دی. چلو زرداری صاحب کو چھوڑو, آپ آ جاؤ قارون کی طرف. قارون سے زیادہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے, فرعون سے طاقتور حکومت ہم بنا نہیں سکتے. تو آپ میرے لیے اگر دعا مانگ لیں گے, اللہ مفتی صاحب کو اتنا پیسہ جتنا قارون کو ملا, تو قارون ہنسے گا, بھائی میں نے کیا کر لیا اس پیسے سے, میں مر گیا, تم بھی کیا ہوگا مفتی صاحب, پتلی گلی سے نکل لو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو قارون کو نہ ہنسائیں. اور اگر ہم آپ سے یہ کہیں یار دعا کرو مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کو ایسی حکومت مل جائے, لوگ کہتے ہیں نا صاحب آپ کا یہ فائدہ ہوا تو کیا چاہیے, میں کہتا ہوں وہ دعا چاہیے. اب میں دعا کے بولوں یار ایسی دعا کرو کہ فرعون جیسی حکومت مل جائے اتنی پاورفل, تو فرعون ہنسے گا, ابے مجھے مل گئی وہ حکومت ہی میرے گلے پڑ گئی تھی, نہ ملتی تو شاید جنت میں چلا جاتا. تو بھائی نہ حکومت مقصد ہے نہ دولت مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر, اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ ڈالیں. بیٹا دین کا کام, اگر تم سے اللہ نے دین کا کام لے لیا تو کامیاب ہو, نہیں لیا تو بھاڑ میں جائیے دولت, بھاڑ میں جائیے. تھوڑا سا آج اسٹائل ہمارا چینج ہے, وہ اس آدمی پہ غصہ آ گیا نا مٹھائی کے ڈبے کے پیسے مانگ رہا تھا, اس کی وجہ سے اب میرا پورا اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے. بھائی اس کا رشتہ تو نہیں کرایا مٹھائی کے ڈبے والا, وہ بیٹھے ہوئے عارف صاحب, ان کو رشتوں کا کام دیا ہوا ہے, فرشتے جیسے ہیں یہ, رشتوں کا کام ان کو اسی لیے دیا ہوا. یہ میرے بچپن کے دوست ہیں لنگوٹی یار, اور میرے بہنوئی بھی ہیں, اور ہمارے یعنی آٹھویں کلاس سے ہم ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے کالج, اور پھر وہ بہت, تو انہوں نے بتایا, وہ کہہ رہے ہیں مٹھائی کا ڈبہ, وہ کہہ رہے تم دو گی یا میں دوں گا, وہ خاتون سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ رشتہ ختم کروا بھائی, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اگر تو نے یہ شادی کروا دی. وہ مرے بےچاری, وہ ٹینشن میں آ جائے گی عورت بعد میں, پھر ہر دفعہ پوچھے گا بیگم ناشتے کے لیے دو انڈے لے آؤں, اس دفعہ دو انڈے میں لے کر آؤں یا آپ نے منگوانے, پھر وہ ہر دفعہ یہی ہوگا مصیبت. جب ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بھائی تو کس کھیت تو کرنے کیا رہے تھے. تو ہاں تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ دین کا کام. دیکھو جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا, وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا. ارے آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفٹ اپنے سب سے محبوب دوست کو دو گے. تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کیا, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا, کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا, کسی کو اللہ نے صحت دی, قوم عاد اور قوم سمود کو صحتیں بڑی, کھجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے, کسی کو اللہ نے بے تحاشا دولت دے دی. لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ نے کہا آپ کو میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں, آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے؟ کیا آپ میرا پیغام لوگوں تک, بولو نا بھائی, پہنچائیں گے. اور اس میں آپ جو پیغام پہنچائیں گے اس میں پیغام پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری, اس پیغام پہنچا کے اس پہ موٹیویٹ کرنا کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں عملاً, یہ بھی کس کی ذمہ داری؟ بولو نا, آپ کی. یعنی ان کو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے نا ہمیں اعمال کے, یتیم کی کفالت کا یہ ثواب, پیغام پہنچایا یتیم کی کفالت پہ اللہ خوش ہوتا ہے, موٹیویٹ کیا مختلف طریقوں سے, خود یتیم کو پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ موٹیویٹ کر رہے ہیں, اور وعیدیں سنا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے اور یہ ثواب ہے. تو یعنی عمل پہ ابھارنا بھی پیغمبر کی ذمہ داری, اور تیسری ذمہ داری قانون بتانا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو علماء کی تین ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ کا قانون بیسک تو دو بنتی ہیں, اللہ کا قانون بتانا کہ یہ حلال ہے یہ حرام, اور اس قانون پہ کیا کرنا, موٹیویٹ کرنا. اس موٹیویشن میں جو اعتراضات ہیں اہل باطل کے ان کے جوابات بھی آ گئے, جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں مسائل پر اعتراض, وہ سب چیزیں. تو دیکھو جس کو یہ صفت حاصل ہو گئی نا, تو یہ اس سے بڑی خدا کی قسم کامیابی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ کام اللہ پیغمبروں سے لیتا ہے, پیغمبروں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ پیغمبروں سے اللہ کو محبت سب سے زیادہ, لہذا پیغمبروں میں قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بھی اور اس پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. صرف پہنچائیں گے نہیں, پہنچانا ہوتا نا تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں, بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے, قانون کی کتاب ہے, یہ پڑھ لینا خود ہی جا کے, اس کو موٹیویٹ کرنا بھی. اب پیسہ یہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے, یہ کبھی دیا بھی جائے گا کبھی نہیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا, 40 دن گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام کو بے تحاشا دے دیا, اتنا دے دیا اتنا دے دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلیمان کو جتنی دولت ملی اور حکومت ملی, قیامت تک کسی کو نہ اتنی دولت ملے گی نہ ایسی حکومت. دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں, ایک کو غربت میں رکھا جا رہا ہے اور ایک کو دولت میں. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میری نظر میں دولت اور حکومت یہ سیکنڈری ہے, یہ ثانوی چیز ہے, اصل چیز ہے مقصد کو فوکس کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اپنے مقصد کو پورا کیا دعوت کا کام, اور سلیمان علیہ السلام نے دولت کے ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کیا. ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا سلیمان, حالانکہ بادشاہت بھی تھی اور ایسا جاہو جلال, لباس شاہانہ, تاج شاہانہ, تخت ایسا شاہی تھا نا سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم اور آپ ہوتے اور سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھتے تو ہم بولتے کہ یہ جیسے آج کچھ اچھی گاڑی میں لوگ علماء کو دیکھیں نا تو کہتے ہیں فضول خرچی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سلیمان علیہ السلام کو تخت پہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں یہ, کیونکہ اس کے تو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ملکہ سبا آئی حیران ہو رہی ہے ایسا تخت تو اتنی ترقی کے باوجود ہم بھی نہیں بنا سکے, تو آپ تو کہتے ہو فضول خرچی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں غریب آدمی اس وقت ایسی ہی بات کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نہیں کہہ رہے, یہ کون کہہ رہا ہے, تمہاری غربت. پیسے نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں ہی اچھی لگتی ہیں, اب پیسہ ہے تو بھائی ہیرے جواہرات بھی ہوں گے, کیا خیال ہے بھائی. تو بھائی جس عالم کے پاس پیسہ ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومے, آپ کو کیا تکلیف ہے, نہیں ہے تو رکشے میں جائے, چنچی میں جائے, تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری فرمائی ہے, سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ عالی شان تخت پہ, تو نہ وہ عمل برا نہ یہ عمل برا. ان کے پاس پیسہ تھا, انہوں نے عالی شان تختوں پہ سفر کیا. ہمارے نبی کو اللہ نے خود, آپ نے غربت مانگی, مجھے نہیں پیسہ چاہیے مجھے غربت چاہیے, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو. تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہ غربت کی نہ دولت کی ویلیو نہیں, یہ تو سب ان سے بھی چھن گئی سلیمان علیہ السلام سے, کیا خیال ہے بھائی. اور ہمارے نبی اسی غربت میں دنیا سے چلے گئے. مقصد سلیمان علیہ السلام نے بھی پورا کیا جو آپ کو دیا تھا, وہ کیا تھا, رسالت, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, ایسا خاندانی طریقے سے پہنچایا نا سلیمان علیہ السلام نے, کیونکہ وسائل جب بہت زیادہ تھے نا تو دعوت کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام کا. دیکھو جب آپ کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو دعوت کا انداز اسی پاور کے حساب سے ہوتا ہے. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت مسلح سے چل رہے ہیں کیونکہ وسائل کم ہیں. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی شرائط تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی وسائل کم ہیں, فی الحال جنگ کو کیا کرو, ٹالو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وسائل بہت زیادہ دیے, مقصد دونوں کا ایک ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویژن چینج نہیں ہوگا, جو ویژن تک پہنچنے کے ذرائع ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں, وہ ہر زمانے میں چینج ہوں گے. صلح حدیبیہ میں اس لیے چینج تھے کہ بھائی مسلمان کمزور کافر طاقتور, آپ نے کہا ابھی جنگ کو ٹالو, 1400 صحابہ موت میں بیعت کر چکے ہیں لیکن اگر یہ شہید ہو گئے تو میرے پاس لوگ کہاں ہوں گے ایسے مخلص, ان کی زندگی بچاؤ. تو بچانے کے لیے ان کی شرطیں مانی جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہ تھی, ہدہد بھی آپ کے تابع ہیں, چیونٹیوں کی زبانیں سمجھ رہے ہیں, جنات آپ کے تابع ہیں, وہاں صلح حدیبیہ کی ضرورت, بولو بھائی. نہیں انداز دیکھو سلیمان علیہ السلام کا, ملکہ یار یہ موضوع سے ہٹ کر مجھے مزہ بڑا آتا ہے قصہ یہ واقعہ سنانے میں. سلیمان علیہ السلام والسلام نے ملکہ سبا کا پتہ چلا, ایک پاورفل حکومت ہے, بڑی طاقتور, بہت طاقتور, لیکن ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام کو حدود نے آگے بتایا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں میں نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا ہے, ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر لی ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں, ادھر ایک عورت ہے جو لوگوں پہ حکومت کر رہی ہے اور وہ سورج کی کو سجدہ کرتے ہیں. یہ حدود رپورٹ پیش کر رہا ہے اور حدود کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کس پہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کو, اور اتنی بڑی آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گیا, بھائی یہ تو عجیب بات کر رہا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے پہلے تفتیش کرو. اب بولا کہ یہ خط لے کے جا. اب خط میں وسائل ہے نا تو دعوت کا انداز वही जो अमेरिका का अंदाज आजकल है, अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ को फोन किया, भाई उधर जाना है या इधर को आना है, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, यही हुआ था ना। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा हुआ था तो हमारे सदर थे सदर मुशर्रफ साहब, अमेरिका ने कहा था हमने अफगानिस्तान पे हमला करना है, हमारा साथ दोगे या अफगानिस्तान का साथ दोगे? तो पावरफुल कंट्री है ना, इसराइल क्या था, खुद भी नहीं आया। कौन था उस वक्त सदर? क्लिंटन, बुश था, खुद भी नहीं आना। इतना बड़ा वाकया हो रहा है भाई, आप एक कंट्री पे हमला कर रहे हो तो चल के आओ बैठो। भाई मैं होता मैं कहता सर आप आए बैठे चाय वाय पिए आराम से बैठ के, क्या फोन पे थोड़ी होती है बातें, फोन पे तो रिश्ते नहीं होते आजकल। आप एक मुल्क पे हमला कर रहे हो और आप बोल रहे हो यार हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि पावर है ना, अमेरिका के पास पावर है, फोन कर रहा है जनरल मुशर्रफ साहब, हाँ भाई ऐसा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो हो गया, हमें बहुत अफसोस हो रहा है और इत्तलात मिली है कि वहां से कुछ उनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, वो इत्तलात सही है गलत है एक अलग कहानी है, लेकिन बहरहाल यही कहा गया कि वो ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, तालिबान की हुकूमत है, तो आप जरा बता दें कि हमारा साथ देना है या उनका। तो मुशर्रफ साहब ने कहा सर आपका, ठीक है सर किसका, जब पावर होती है ना तो बातचीत का स्टाइल ये होता। वो अलग बात है कि अमेरिका जब अफगानिस्तान आया 20 साल हो गए घास खाने के सिवा कुछ भी हासिल बोलो भाई नहीं, बड़े बड़े कंट्रीज दब गए अमेरिका के सामने, मगर जिस गरीब तरीन मुल्क के बारे में ख्याल था ये मिनटों का खेल है, 20 साल में भी वो ऐसा हलक का कांटा बनाए कि वो अमेरिका कह रहा है निकाल भी नहीं सकता। और उस वक्त मुझे याद है 20 साल पहले मुल्ला उमर ने कहा था कि अफगानिस्तान जो भी आता है आता अपनी मर्जी से है, जाता हमारी मर्जी। नहीं आ रही बात? इतनी मजेदार बात है ना ये, बहुत वो डब्बे वाली बात से जितना गुस्सा उस पर आया था ना इतना मजा इस पर आ गया, बराबर हो गया। आप कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? अच्छा माशाल्लाह पाबंदी से आ रहे हैं बयान में। अच्छा भाई तो अब सुलेमान अलैहि सलाम के पास पावर है ना, तो मलका सभा को पर्चा दिया कि जाके हुदूद को पर्चा दिया, मलका सभा को जाके दिया भैया। लंबी चौड़ी बात नहीं, एक्चुअली देखें हमारी एक हुकूमत है और हम दीन की तबलीग कर रहे हैं और अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, पूरे 6 नंबर उसको तफसील से सुनाए हों। और देखें अगर फिर भी आपको दलाइल से बात समझ में नहीं आ रही तो डॉक्टर जाकिर नाइक का हम नंबर दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, वो आपकी किताबों से साबित करेंगे आपका मजहब क्या है गलत। जो भी उस जमाने के डॉक्टर जाकिर नाइक, हर दौर में होते हैं ना भाई, हर दौर में हक का प्रचार करने वाले मुनाजरा करने वाले होते हैं, तो उस दौर के जो भी डॉक्टर जाकिर नाइक होंगे वो हवालों से साबित करेंगे कि आप क्या हो गलत। सलमान सलाम ने कहा इतना टाइम बोलो भाई नहीं, खत लिखा, कुरान ने इस खत का तज़किरा किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। इसमें बता दिया हम किसके मानने वाले हैं, अल्लाह के, बस इसमें इस लफ्ज में खुद ही समझ जाओ, मजीद तशरीह की जरूरत नहीं। आगे अल्लाह तआलू अलैया, सरकशी मत करो, व अतूनी मुस्लिमीन, बंदी बन के चली आओ तमीज से, इंसान बन के शाबाश आराम से आओ, तस्लीम हो जाओ, हुकूमत छोड़ दो, ये आपका काम नहीं। सूरज की परस्तिश कर रहे हो आप लोग, लोगों को शिर्क पे डाला हुआ है भाई, ये कौन सा तरीका है, इंसान बन के बाकी फिर इंशाल्लाह बैठेंगे तो फिर टॉक हो जाएगी भाई क्या है अब आइंदा क्या होगा, जिजिया लेना है या हो सकता है उसी को बादशाह बरकरार रखा जाए, भाई नाफिज आपने ये इस्लाम करना है आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से इलाके जो है ना गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिए कि भाई तुम मुसलमान हो जाते हो तो अपने पास ही रखो, हुकूमत मकसद तो नहीं है ना, मकसद तो निजाम है ना। तो वो फिर अगली बात हम मेज पे करेंगे, हमारे तख्त पे बैठ के बात होगी आपसे कि आइंदा लाए, अभी तो तमीज से चली आओ। वो मलका सभा हैरान, यार इस स्टाइल में तो आज तक हमसे किसी ने बात, ये बात शुरू कहां से हुई थी, मौजू कहां से आया इधर, ये मैं क्या समझाने के लिए ये बात कर रहा था है? हाँ मैं कह रहा था कि हर पैगंबर का काम दावत था, अंदाज हरे का चेंज, लेकिन बेसिक काम सबका क्या था, दावत। तो जिसको अल्लाह दावत के काम पे लगा लेना سمجھو سب سے قیمتی تحفہ اللہ نے اس کو دے دیا. یہ اصل موضوع تھا. اب میں اس کو مکمل کر دوں وہ پورا واقعہ. تو ملکہ سبا بنے گا, یار یہ تو انداز ہی ان کا الگ ہے, اس انداز میں اتنی پاورفل گورنمنٹ سے کوئی بات کرتا نہیں ہے. تو اس ملکہ سبا تھی ہوشیار, اس نے کہا یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے, اس طرح سے بات کر رہا ہے, چھوٹا آدمی نہیں ہے. کیونکہ امریکہ سے کوئی اس طرح سے بات کر رہے ہیں, امریکہ بھی خود بولے گا بھائی یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. اب وہ افغانی ہی بات کر رہے ہیں اس اسٹائل میں, باقی کسی میں دم نہیں ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرے. تو یہ پگڑوان آتے ہیں امریکہ کی پولیس میں ہوتے ہیں. تو ملکہ سبا نے درباری جمع کی اپنے جتنے مسنڈے تھے نا بڑے بڑے, سب کو بلایا, کہنے لگی بھائی یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم, میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے لیکن ہے بڑے عزت دار آدمی کا لگ رہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. اور اس شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا, مضمون بڑا پاکیزہ ہے, خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے. یعنی وہ گویا بزبان حال, ذہین تھی نا سمجھ گئی, بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے, میں کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں, اللہ کی. صحیح ہے نا, نظریاتی حکومت ہے ہماری, وہ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ سب پیغام بسم اللہ میں چھپے ہوئے تھے جو ملکہ سبا سمجھ گئی. تو وہ جو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی طاقتور ہو ہم لڑیں گے. ملکہ سبا نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قریہ افسدوها, بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں آتے ہیں نا, اگر ان کو فتح ہو گئی تو بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جواب دینے میں جلدی مت کرو, لڑائی کا آپشن یہ آپشن بی ہے, ٹھیک ہے نا, آپشن اے. اچھا کہنے لگے لیکن فیصلہ جو تو کرے گی وہی ہوگا. اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ وہ حکومت اتنی پاورفل اس لیے تھی کہ وہاں لوگ مشورے دیتے تھے, تھوپتے نہیں تھے. مشورہ کس کا, حکم کس کا چلتا تھا, ملکہ کا. تو حکم جو ہے نا وہ ایک ہی کا چلے گا, مشورہ دینے کی ہم مشورے دے کے کیا کرتے ہیں اس کو پھر تھوپتے ہیں زبردستی. تھوپنے سے مسائل خراب ہوتے ہیں, ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. تو ملکہ سبا نے کہا ہم, یہ ہو سکتا ہے دین کا لیبل لگا رہا ہو مگر مقصد پیچھے کیا ہو, پیسہ. جیسے وہ بسوں میں چڑھتے ہیں نا, پہلے نماز روزے کی ترغیب دے گا, نماز پڑھی اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے, اور یہ ہے, اور دیکھو پھر پانچ پانچ روپے بھی, یہ چونن کتنے کا ہے, گلے کو صاف کرتا ہے ہاضمے کو. میں نے خود دیکھا بہت دفعہ ہوتا ہے, دین کا لیبل لگا ہوا ہے, مقصد کیا ہے, دکان چلانا. تو ملکہ سبا کو خیال ہوا بھائی اگر یہ جھوٹا آدمی ہے معاذ اللہ, لیبل اللہ رحمان رحیم کا لگا ہوا ہے, مقصد اس کا ہے کہ لالچ, یہ چاہ رہا ہے ہماری حکومت پہ قبضہ کر کے وسائل بڑھ جائیں, تو اس کو اتنے قیمتی ہدیے دو, مقصد پیسہ ہے, تو ہدیہ دیکھ کے ہی اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائے گا. بھائی آج آپ نے تو اتنے ماشاءاللہ ہمارا خیال کیا, بس ہر مہینے ایسے دو چار اور بھیج دیا کریں. جیسے وہ جج کو کہا تھا نا وکیل نے کہ میرا موکل جو ہے نا اس کے دلیل قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر 350 پہ ہے. جب جج نے 350 نمبر کھولا تو اس میں 5,000 کا نوٹ تھا. تو جج نے کہا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے. تو ملکہ نے کہا کہ میں ہدیے بھیجوں گی اگر یہ شخص لالچی ہے, ویژنری نہیں ہے, نظریاتی نہیں ہے, صرف دین اور اللہ رحمان رحیم کا لیول لگایا ہوا ہے, تو پھر یہ کیا کرے گا, کہے گا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے, ایسے 3 ہدیے اور چاہیے. تو ملکہ سبا نے خاندانی قسم کے ہدیے بھیجے, اس زمانے کے جو ہیرے جواہرات جو کوئی دیکھ کے آنکھیں کسی کی کھلی کی کھلی رہ جائیں. ملکہ سبا نے بھیجے, بولے پہلے چیک کرو. سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہی ہدیے لے کے آیا نا, سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمالن, پیسوں کی لالچ دے رہے ہو ہیں. اور جا کے اس قاصد کو بولا کہ ملکہ کو جا کے بول خدا نے جو مجھے وسائل دیے ہیں تو نے خواب میں بھی وہ نہیں دیکھے ہوں گے, ارجع الیہم, چلو پتلی گلی سے نکل. پہلا لیٹر گیا تھا انسان بن کے چلی آؤ, دوسرا لیٹر جا رہا ہے فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, کہ اب اگر نہیں آئی تو اب لیٹر نہیں آئے گا, ایسا لشکر آئے گا کہ وہ پیچھے مڑنا نہیں جانتا, لشکر آئے گا. ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ کوئی اور کہانی ہے. تو آ گئی انسان بن کے, ٹھیک ہے. تو اب اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعوت کا کوئی ایک طریقہ اسلام میں متعین نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی, اپنے وسائل, سامنے والے کی حالت, ہر لحاظ سے ہر آدمی کے لیے دعوت دینے کا طریقہ مختلف. مولانا تاج جمیل صاحب دامت برکاتم جب گئے نا وہ ٹی وی فلم ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے گئے دعوت دینے تھے، دو گھنٹہ میٹنگ میں کوئی دین کی بات ہی نہیں کی، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا، گئے دعوت دینے کے لیے اور بات دین کی نہیں، یہ طریقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اگلے کا ظرف ابھی اتنا نہیں ہے کہ وہ دین کی بات سن لے گا، تو اس میں بس بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ جاؤ، تھوڑی محبت پیدا کر لو، انسیت پیدا کر لو، تو ہر شخص کے لیے، ہر ایک کے لیے الگ ہے یہ، تو اب کیا ہے، لیکن کام اللہ کی نظر میں سب سے خاندانی کیا ہے؟ دعوت۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ اے نبی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے نا مخالفت بہت ہوتی تھی، تو پہلے کبھی دھمکیاں دیں قتل کی، پھر لالچ دی، ایک دفعہ تو لالچ دینے میں یہاں تک آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں، ہم عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں گے، آپ کے پاؤں میں سونے اور چاندی کے امبار لگا دیں گے، آپ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں پھر بھی نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے پیسے کمانے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے، جو مقصد ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، مقصد پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے قیمتی چیز جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے، بھائی مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کا کام کرنا ہے۔ تو میں یہ جو اتنی تقریر کر رہا ہوں نا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس قیمتی چیز کو اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ عطا فرما، دین کا کام لے لے۔ آپ سے اگر عمر گزر گئی ہے اولاد کے لیے دعا کریں، کسی بچے کو تو عالم بناؤ یار، سارے ہی کما رہے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، پہلے میں یہ موضوع مکمل کروں ذرا، کہاں تک بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ سارے آپشن دیے، تو اللہ کے کو قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ہادی سبیلی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، ادعو، وہ کیا ہے، قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا کام یہی ہے، تو میرا تو بیسک کام ہی یہی ہے، تو میں اپنا کام ہی چھوڑ دوں گا تو پھر میرے آنے کا مقصد کیا؟ میرا کام پیسے کمانا نہیں ہے، عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے شادیاں کرنا، یہ سب کام ہیں ضمناً ہوں گے، نبی نے نکاح بھی کیے، ان میں خوبصورت سے بھی کیے، سرداروں کی بیٹیوں سے بھی کیے، بیوہ سے بھی کیے، کنواری سے بھی کیے، یہ اصل مقصد نہیں تھا، تو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد شادیاں نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سمجھ میں، لوگ سمجھ رہے ہیں صاحب پیدا ہی دنیا میں شادیاں کرنے کے لیے ہوں گے، تو یہ اصل نہیں ہے، اصل تو دین کا کام ہے بھائی، اللہ ہم سے وہ لے لے اور یہ جذبہ پیدا کر دے ہمارے اندر، باقی وہ بھی ہوتا رہے گا، آپ کے کہنے سے میں رکوں گا تھوڑی، وہ بھی ہوتا رہے گا، دوسرا والا کام ہے۔ تو اب کیا ہے، ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، کیا زبردست آیت ہے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے، ہادا اشارہ کر کے یہ ہے میرا راستہ، واضح بتا رہا ہوں یہ سامنے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، مکمل بصیرت کے ساتھ، مکمل کانفیڈنس کے ساتھ، یعنی مجھے اس میں تردد نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی کسی چیز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، خود اسے شک ہوتا ہے پتہ نہیں میں صحیح بھی ہوں گے نہیں ہوں، تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ، علی بصیرت، مجھے اپنے برحق ہونے کا 100% یقین ہے، انا میرا بھی یہ کام، ومن اتبعنی اور جو مجھے فالو کرتے ہیں ان کا بھی یہ کام۔ تو بھائی آپ لوگ نبی کو فالو کرتے ہیں، ہم سب فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس سے پتا ہے ہمارا بھی بیسک کام کیا ہے، دعوت ہے بھائی، دین، خود بھی چلنا دوسروں کو بھی چلانا، تو یہ کام تو ہم، کسی سے آپ پوچھو تمہارا اصل کام کیا ہے، کہہ رہے اصل میں تو میں گولے کنڈے کی ریڈی لگاتا ہوں، اصل میرا تو یہ کام ہے، باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے، اور کیا، ہاں کبھی کبھار سیروزہ بھی لگا لیتا ہوں، دعوت کے کام پہ بھی چلا جاتا ہوں۔ آپ اصل میں، اصل میں تو میں ڈاکٹر ہوں، لوگوں کا علاج ہی میرا اصل کام ہے، اور وہ علاج کیوں کرتے ہو بھائی، وہ بھی دین کے لیے نہیں، پیسے کمانے کے لیے، اصل تو میرا بزنس یہ ہے، باقی کیا، باقی یہ کہ کبھی کبھار اچھی بات بھی لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس سے تھوڑا سا خیر پھیل جاتی ہے معاشرے میں۔ تو ہمارا اصل کام جو تھا وہ سیکنڈری ہو گیا، وہ دوسری سم ہے، پہلی سم جو ہے نا ہماری جس پہ 4G چلتا ہے، وہ کیا ہے، وہ اپنا پیشہ ہے بھائی، پیشے کو سیکنڈری کر دو اور دعوت کو کیا کر دو اصل، اس کے لیے پیشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں ہی دعوت کا کام کر لو، اس کے علاوہ بھی کروں سیکھنے کے لیے. اور اسی میں بھی ایسے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہسپتالوں میں بڑے ڈاکٹر ہیں, وہیں ماشاءاللہ اتنا کام کیا, سارے ڈاکٹروں کو جماعت کی نماز کا پابند بنا دیا انہوں نے. ادھر ایوان تجارت میں ایک ڈاکٹر صاحب, ایک سال پہلے کی بات ہے, ہاسپٹل ہے وہاں باجماعت نماز ڈاکٹروں کی ہو رہی ہے. میں نے کہا اتنے نیک ڈاکٹر تو پہلی دفعہ دیکھے ہیں سارے ڈاکٹر. انہوں نے کہا یہ سینئر ڈاکٹر کی محنت کا اثر ہے, سینئر کی بات سنی جاتی ہے نا. تو ہر جگہ کام ہو سکتا ہے, تو اصل کام یہ ہے. اب وہ بتائے میں کیا کہہ رہا تھا, وہ جو میں, وہ تو ہو گیا یار, آپ لوگ بھی یار بالکل ہی. ابے یار وہ جو بات چلی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں اصل کام ہے دعوت, تو یہ دعا مانگا کرو. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اپنی اولادوں میں سے کسی ایک کو عالم بنانے کے لیے فارغ کر دو. تو میں اپنے شیخ کا واقعہ سنا رہا تھا, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے والد جو تھے نا گاؤں کے بڑے وڈیرے تھے لدھیانہ میں, پنجاب میں ہے نا لدھیانہ, تو ہمارے شیخ لدھیانہ کے تھے انڈیا کے. تو حضرت کے والد کے کئی بیٹے تھے, اب مجھے پورا یاد نہیں ہے کتنے بیٹے تھے, سب سے آخر میں حضرت تھے ہمارے. تو اب وہ تھے علاقے کے وڈیرے, زمیندار تھے, انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو عالم بنایا, مدرسے میں داخل کر دیا, عالم بنے گا. دوسرے کو بھی کیا کر دیا, عالم, سبھی کو عالم نا. تو یہ جو آخری نمبر کے ہمارے حضرت تھے, ان کے بارے میں لوگوں نے کہا بھائی ایک کو تو دنیا داری میں لگاؤ, سبھی کو عالم بنا رہے ہو, ایک کو تو لگاؤ دنیا داری میں. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, سب کو عالم بناؤں گا. اب آخری والے میں قربانی زیادہ تھی نا, کیونکہ یہ آخری آپشن ہے بھائی, اس کو بھی اپنے ساتھ دنیا میں نہیں لگا رہے, ان کو بھی عالم. تو اسی آخری سے اللہ نے سب سے زیادہ کام لیا, باقیوں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, انہی آخری سے اللہ نے ایسا کام لیا کہ آج جامع الرشید ان کا بنایا ہوا. اور اتنے کام, میں جو یہاں ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہا ہوں یہ سارا انہی کا فیض ہے, سمجھ رہے ہیں نا کتنا کام لیا اللہ نے. تو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا سارے بیٹوں کو عالم بنائیں, آپ پہلے تو بیٹے پیدا تو کریں اتنے کہ کسی کو دکان پہ بٹھاؤ, کسی کو عالم بناؤ. ایک آدھ بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ تو کسی کام کا نہیں ہے بھائی, ایک آدھ, ایک بیٹا ایک بیٹی, یہ نہیں, یہ بیان نہیں سنا کریں ایسے لوگ. ان کے لیے میرا بیان ہو ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ پھر فائدہ ہی نہیں ہے, تو چلے جائیں یہاں سے اٹھ کے, صحیح ہے نا. تو اتنے بیٹے ہوں کہ کم سے کم ایک کو عالم بنائیں, ایک کو فوج میں بھیجیں, فوج میں بھی اچھے لوگوں کی ضرورت ہے نا, آرمی میں کمیشن آفیسر بھیجیں کہ جو ملک کی اچھی خدمت کر سکے. بھائی یہ بھی تو ہمارے ادارے ہیں نا, یہ قادیانیوں کے لیے چھوڑو گے فوج کو کیا؟ لوگ کہتے ہیں فوج میں یہ شیعہ آ رہے ہیں اور رافضی آ رہے ہیں اور قادیانی آ رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں, جب نہیں جاؤ گے تو پھر ایسے لوگ آئیں گے. تو ایک کو بھیجیں کس میں؟ فوج میں بھیجیں. ایک کو جج بنائیں. دیکھو تین چیزیں ہیں جو گورنمنٹ جس سے چلتی, حکومت کی لگام تین قسم کے, عدلیہ, فوج اور سیاستدان. تو سیاست میں تو بھیجنے میں تو وہ تو ایک آدھی وزیر اعظم جا کے بنے گا, تو بیوروکریسی, سیاستدان کنٹرول میں ہوتے ہیں بیوروکریٹس کے, ان کے کنٹرول میں, وہ ادھر گھما رہے ہوتے ہیں سر یہ دیکھیں آپ یہ ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ تو بیوروکریسی میں بھیجیں ایک آدھ کو, ہر فیلڈ میں, بلکہ دو دو بھیجیں. ایک اسپیئر میں ہونا کہ یہ نہیں چلا تو یہ والا چل جائے گا. ارے گاڑی میں ایک اسپیئر ٹائر بھی ہوتا ہے نا, تو اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی کچھ رکھیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے سارے بچے ہوں گے تربیت نہیں ہوگی بگڑ جائیں گے. میں نے کہا اس پہ اتنے بچے پیدا کرو کہ پوری تربیت کے باوجود بھی سارے اپنی مرضی کے بنتے نہیں ہیں, تو اسپیئر میں کچھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو, کچھ تو صحیح بنیں گے نا. ایک ہی پیدا ہو گیا وہ ہی نہیں بنا تو آپ کی تو نسل کا بیڑا غرق ہو گیا. تو اتنے پیدا ہونے چاہیے, کتنے بگڑیں گے یار, ایک آدھ تو صحیح نکلے گا نا اس میں. تو دو دو ہر فیلڈ کے لیے رکھیں, دو جج بنانے کے لیے, دو بیوروکریسی میں, دو بچے آرمی میں یا نیوی آرمی ایئر فورس یعنی فورس میں, دو بچے بزنس. پیسہ ہمیشہ تاجر کماتا ہے یاد رکھو, جاب والا آدمی پیسہ نہیں کماتا, یہ دماغ سے نکال دو. جاب والا وہ بیچارہ ساری زندگی وہ بوٹ پالیسی کرتا رہے گا. بزنس سب صاحب نے تجارت کی ہے, دو بچے ابھی سے بزنس سکھاؤ, بولے ٹماٹر وہاں سے خرید کے ادھر بیچ, ابھی سے سکھاؤ اس کو ٹماٹر سے, انشاءاللہ پھر اپنے کھیت اگیں گے اس کے. یہ ٹماٹر میں ہلکا کر کے بتا رہا ہوں کہ تاکہ یہ تو کر ہی لیتا ہے نا اس کو. بزنس دو کو کیا سکھاؤ اور دو کو عالم, تو ٹوٹل ملاؤ کتنے ہو گئے, ٹوٹل ملا کے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ دس. کم سے کم دس بیٹے. یہ نصاب شروع ہوگا یہاں سے. اس کے علاوہ پھر اسپیئر میں گریبی چلے گی, ٹھیک ہے, وہ اللہ دے دے, ٹھیک ہے. نہیں تو کم از کم کتنے بیٹے ہونے چاہیے؟ دس بیٹے. تو یہ تو ابھی سے سوچ لیں آپ لوگ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب تو سوچنے کا ٹائم 50 سال میں اب کیا سوچو گے بیٹھ کے. لیکن جو ابھی نوجوان ہیں وہ ابھی سے سوچ سکتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے, خواتین پریشان ہوتی ہیں, یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, یار کیسی باتیں کر رہا ہے. تو بھائی اسی لیے پھر اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ شادیوں کی تعداد ایک معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بڑھا دیں, ٹھیک ہے نا. تعداد تھوڑی سی کیا کرنی پڑے گی, ایک بیوی سے تھوڑی اتنے 10 بیٹے, پھر وہ بیٹیاں بھی تو ہوں گی نا, تو 20, تو ایک بیوی تو مر جائے گی بےچاری. تو پھر وہ ایکچولی اس کے لیے پھر آپ چھاؤں میں آئیں, پھر الگ سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا. یا 10 بیٹے کا پیکج ہے, یہ طریقہ کیا ہے, وہ پھر چھاؤں میں آئیں انشاءاللہ, اکیلے میں کبھی بیٹھیں, ہم پھر بتائیں گے بھائی. وہ عارف صاحب سے بھی ملوائیں گے رشتے وشتے ان کے پر. لیکن وہ والا وہ والا شادی کا اگر موڈ ہے نا کہ مٹھائی کا ڈبا میں تم کھلاؤ گے, یہ والا نہیں. پیسے آپ کے خرچ ہوں گے, سمجھتے ہو, پیسے آپ کے خرچ ہوں گے. اب پیسے کمانے کیسے ہیں تو وہ بزنس ہے, بہت ساری چیزیں. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. خواتین سے بہت معذرت, آج میں نے خواتین کو بہت ستایا جو بیان سن رہی ہیں, کیونکہ جب بھی دوسری تیسری شادی کی بات ہوتی ہے خواتین کہتی ہیں یہ ہمارے بیڑا غرق کر کے چھوڑے گا. دیکھو خواتین سے میں کہتا ہوں, یہ میں آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں, یہ میں کس کے فائدے کی باتیں, میری تو شادیاں ہو گئیں, صحیح ہے نا. اب تو میں میرے رشتے بھی آتے ہیں, تو میں نے جب کرنا ہوگا کر لوں گا, نہیں کرنا ہوگا نہیں کروں گا, یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا. اکثر میں نے دیکھا لوگ 4 شادیاں کر کے پھر 4 شادیوں کے خلاف بیان شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ان کی تو ہو گئی. تو میں تو ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جو بیچاری بیوہ طلاق یافتہ غریب کنواری ہیں, یہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں نا, ان کو بھی تو نمٹانا ہے کہ نہیں نمٹانا. تو یہ بھی تو عورتیں ہی ہیں, مرد تو چوڑے میں آتا ہے, صحیح ہے نا, مرد تو پھنستا ہے اس میں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بھائی ذمہ دار مرد جو ان عورتوں کو ٹھکانا دو, گھر لے کے دو, کرایے پہلی بیوی کے ساتھ نہیں رکھو, اس میں بیوی کو تکلیف ہے, اس کے لیے اس کی زندگی عذاب نہ بناؤ. دوسری شادی میں دونوں بیویوں کو ایک ساتھ رکھنا نہیں ہے, وہ الگ الگ, تو اپنی خوشی سے رہ لیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی نہیں رہتا اتنی خوشی سے, تو الگ الگ ان کو. تو یہ میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں ان کو, تاکہ ان کے گھر بسیں. اللہ نہ کرے, دیکھو ہمارے ایک دوست تھے بڑے مالدار تھے, ان کو میں کہہ رہا تھا سیکنڈ میرج کا وہ نہیں کی انہوں نے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, انتقال ہو گیا, ان کی وائف بیوہ ہو گئی. اب ان سے کوئی پہلی تو وسلے نہیں کر رہا کہ بیوہ بھی ہیں بچے بھی ہیں, دوسری ویسے ہی کوئی سمجھدار آدمی کر نہیں رہا, کیونکہ سمجھدار آدمی جیسے ہی کرے گا پہلی بیوی روک دے گی. تو جیسے اس خاتون کے ساتھ ہو گیا, وہ اپنے میاں کو دوسری نہیں کرنے دے رہی تھی, آج ان سے کوئی دوسری کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی سمجھدار, ویسے تو بہت مکھنچو مل جائیں گے, عورت کو تو چاہیے ہوتا ہے پہلے جیسا تو ہو کم از کم. اب دیکھو پہلا شوہر بریگیڈیئر تھا, وہ مر گیا, اب دوسرا شوہر رکشے والا تھوڑی چلے گا, وہ میچ ہی نہیں ہوگی اس کو, وہ کہہ گیا دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے, تو بریگیڈیئر لیول کا ہی ہوگا نا. اب بریگیڈیئر لیول کا آدمی دوسری شادی کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں, ہو کہے گا میں فوج کا اتنا بڑا آفیسر, میں یہ نیچ گھٹیا حرکت کروں, وہ اس کے ذہن میں یہ کسی نے بٹھا دیا لے جا کے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا, پہلا شوہر ڈاکٹر تھا, وہ بڑا اچھا ڈاکٹر سمجھدار آدمی تھا, وہ مر گیا. ہاں پہلا شوہر بےچارا کوئی رکشا چلایا کرتا تھا, تو دوسرا شوہر پھر اس کو جو ہے نا وہ رکشے والا قبول ہو جائے گا. پھر اگر وہ قبول نہیں ہو رہا, پھر عورت کے چترول لگانے کا دل چاہتا ہے کہ تو پہلا میاں بھی تو ایسے, دوسری میں تجھے چاہیے کہ وہ جو وہ چاہیے کیا نام ہے تجھے, کوئی بہت بڑا کوئی بریگیڈیئر چاہیے تجھے. تو پیرلل جیسی اور لڑکی ہے اسی حساب سے اس کے جوڑ کا ہونا چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ جبھی ممکن ہے جب اچھے لوگ اور رکشے والا بھی جو ہے سمجھدار ہو. وہ دیکھو رکشے والا بھی چار کر سکتا ہے, غریب لڑکیوں سے کرے, سمجھتے ہو. میں نے دیکھے رکشہ چلا رہے ہیں, 2 بیویاں رکھی ہوئی انہوں نے, کیونکہ غریب لڑکیوں سے کی, وہ ان کے خرچے افورڈ کر سکتے ہیں. تو بھائی رکشے والا ٹیکسی والا اپنے حساب سے کرے گا, بریگیڈیئر کرنل اپنے حساب سے کرے گا, ڈاکٹر اپنے حساب سے. تو اس حساب سے تو ہر طبقہ جب اس کے لیے ایگری ہوگا تو پھر ہر طبقے کی خواتین کو رشتہ ملے گا. ہر طبقہ ایگری نہیں ہوگا, یا 22 سال کے وہ لانڈے لپاڑے, وہ جو چھچورے جس کے پاس آگے کے سوالات کے جوابات ہیں ہی نہیں, اس طرح کے چھچورے, پھر یہ لڑکیوں کی زندگیاں اور زیادہ تباہ ہوں گی. تو میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے خواتین مجھے برا بلا نہ کہا کریں, میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور میں ویسے بھی بتا دوں جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ ویسے بھی تسلی رکھیں, آپ کے میاں دوسری کریں گے نہیں, ویسے بھی تسلی رکھیں, یہ نہیں کریں گے, مجھے پتا ہے, صحیح ہے نا. تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ نہیں کریں گے, تو آپ ویسے بھی ٹینشن نہ لیں, آپ کرنی ہو تو بتا دینا مجھے لیکن کریں گے نہیں. اتنے عرصے سے 20 سال سے میں کہہ رہا ہوں نہیں کر رہے, تو اب کون سا بیان سن کے کر لے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی بہت زیادہ بات لمبی ہو گئی اور بیان تو وہ ہوا نہیں, لیکن جو باتیں ہو گئیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہیں. تو ساری بات اصل میں شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, ہاں کہ یہ بیٹھ کے ادھر ادھر باتیں پھینک رہے ہیں, ہمارے پاس دلائل ہیں. دوسری بات یہ جو اناؤنس کیا نا ہم نے نمبر 100 نمبر, تو یہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی سمجھدار لوگ بات سنتے ہیں تو اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے, فائدہ ہوتا ہے, اور جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں, اس سے اصلاح کا موقع ملتا ہے. میں نے اپنے بارے میں سب کو کھلے عام اجازت دی ہوئی ہے, بھائی میرے بیان میں کوئی غلط بات ہو مجھے بتا دو. اور دو صحابہ بتاتے ہیں, میں الحمدللہ غصہ نہیں ہوتا, کیونکہ غصہ ہونا یہ آپ اپنے آپ کو ناکام کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی آپ کا خیرخواہ بن کے ایک بتا رہا ہے اور آپ بولے نہیں مجھے کیوں بتا رہے ہو, اس کا مطلب آپ خود صحیح سیدھا چلنا چاہتے ہی نہیں ہو. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کوئی بتاتا ہے. ہاں یہ اصول بنایا ہوا ہے, 3 دفعہ بتائیں, 3rd دفعہ کے بعد 4th دفعہ نہ بتائیں. ایک غلطی بتا دی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اصلاح کر لوں ٹھیک ہے, نہیں تو بولو بھائی مفتی صاحب ایسا ہی ہیں. کیونکہ بار بار جب ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. 3 دفعہ بتا دیں بس, کیونکہ ہم پھر خود فیصلہ کریں گے کہ یہ غلطی بھی ہے یا نہیں ہے. آپ کے بتانے سے ضروری تھوڑی کہ آپ صحیح بتا رہے ہو, فیصلہ تو میں خود کروں گا نا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, کسی نے سوال پوچھا ہے, میری جماعت میں 3 رکعت چھوٹے سلام کے بعد پہلی رکعت کے بعد, مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں اتحیات میں بیٹھا تھا یا نہیں, کیا مجھے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتحیات میں بیٹھا تھا یا نہیں تھا یاد نہیں رہتا. یہ پتہ نہیں جماعت میں کیسے کہہ رہے ہیں. مقصد شاید ان کا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ دیکھو جب 2 رکعت کے بعد بیٹھے تھے یا نہیں تھے یہ یاد نہیں رہا, تو مثلا بیٹھے تھے آپ, یہ بلا وجہ شک ہو جاتا ہے انسان کو, تو اس کا مطلب ہے بیٹھے تھے. جب تک یقین نہ ہو تو فرض یہ کریں گے کہ بیٹھے تھے. البتہ یہ شک ہوتا ہے بعض دفعہ کہ رکعتیں 3 ہیں یا 4 ہیں, میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں, یا یہ میں ابھی 3rd میں ہوں یا 4th میں ہوں. یہ تو مجھے میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. تو حدیث میں اس کا جواب ہے, فلیبنی علی الیقین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یقینی چیز پر عمل کرنا چاہیے. یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ 4 ہے یا 3 ہے, تو فرض کر لیں 3 تیسری رکعت ہے, کیا فرض کریں گے؟ بھائی آواز بڑھاؤ یار, کیا فرض کریں گے؟ 3rd رکعت ہے. لیکن اس 3rd رکعت کے بعد بیٹھیں گے بھی, اتحیات بھی پڑھیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ 4th ہو, سمجھ رہے ہو, ہو سکتا ہے یہ کیا ہو, 4th ہو. لہذا اتحیات بھی پڑھیں گے, وہ لڈن جعفری کو بلاؤں گا میں, بتا رہا ہوں اٹھا کے, بار بار مائک اوپر نیچے ہو رہا ہے نا, وہ اٹھا کے مائک پھینکیں گے پھر. تو ایک دفعہ پتہ نہیں کیوں سیٹ نہیں ہوتا, پھر اس کو مغرب میں صحیح تھا, ابھی کس نے چھیڑا اس کو یار, اس میں پابندی لگائیں. یہ ایک آدمی کا کرنی ہے, 10 سال ہو گئے فلاحی مسجد میں مائک کا مسئلہ حل نہیں ہوا, کچھ 2-3 سال کی بات ہو تو کوئی بات بھی ہے, 13 سال ہو گئے بلکہ. تو ہر ایک کو گھسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے نا. فجر میں مائک بالکل غائب ہوتا ہے, آواز ہی نہیں ہوتی اس میں, ظہر میں الگ سیٹنگ ہوتی ہے, مغرب ہر آدمی گھس رہا ہے اس میں. عادل بھائی مائک میں کون گھستا ہے؟ نہیں مغرب سے عشاء سے پہلے یہ ٹھیک تھا, چلو یہ ایک نیا مسئلہ ہے, پھر بعد میں حل کریں گے اس کو. تو یاد نہیں ہے 3 رکعت ہوئی ہیں یا 4, تو ہم فرض کیا کریں گے, کتنی ہوئی ہیں, 3 ہوئی ہیں, لیکن 3rd کے بعد اتحیات بھی پڑھیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ 4th ہو, ورنہ اتحیات رہ جائے گی نا. پھر 4th کے بعد دوبارہ اتحیات پڑھیں گے, جو ہو سکتا ہے 5th رکعت ہو, اور پھر آخر میں سجدہ صحو کریں گے تو آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے تو یہ طریقہ ہے۔ مفتی صاحب، اگر وضو کرنے کے بعد نیند آ جائے یا پھر دو منٹ کے لیے آنکھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھو، آپ اگر سوتے ہیں اس طرح سے کہ دونوں سرین جو ہیں، دونوں کولے، دونوں تشریفیں زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں، اور میں اس سے زیادہ مزید مہذب الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر سوتے ہوئے آپ دائیں طرف کو لڑکے اور ایک سرین بھی زمین سے اٹھ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے جب بیٹھے ہوئے سو رہے ہو، جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا بس میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، تو جب تک دونوں سرین زمین پر رہیں گی یا سیٹ پہ رہیں گی تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹ، جب ٹوٹتا ہے جب ایک سرین زمین سے اڑ جائے، ایک سائڈ جو ہے نا زمین سے اڑ جائے، زمین سے یا سیٹ سے۔ نماز میں اگر آپ کو آنکھ لگ گئی ہے تو قیام کی حالت میں آنکھ لگی تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ قیام کی حالت میں اتنی گہری نیند ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ البتہ قیام کی حالت میں آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کسی دیوار سے اور اتنی گہری نیند سو گئے کہ وہ ٹیک ہٹا دی جاتی تو زمین پہ گر جاتے آپ، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، نماز میں آدمی ٹیک تھوڑی لگاتا ہے قیام میں۔ اسی طرح سجدے میں یا تحیات میں بھی آنکھ لگ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دونوں سرین زمین سے ٹکی بھی ہوتی ہیں، ایک اٹھ جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا اتحیات میں۔ سجدے میں اگر آپ سوئے اور سجدہ سنت کے مطابق کر رہے تھے ایسے، اور اسی حال میں سو گئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن خواتین سمٹ کے سجدہ کرتی ہیں، وہ بالکل بچھی ہوئی ہوتی ہیں نا فرش پہ، ان کی سجدے میں آنکھ لگے گی تو وضو، بولو بھائی، ٹوٹ جائے گا۔ یا مرد کا کو سجدے میں آنکھ لگی اور وہ بالکل زمین پہ گر گیا، بچھ گیا بالکل، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، جب تک وہ اسی پراپر حیات پہ رہے گا تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مفتی صاحب، اگر ہم عشاء کی نماز میں لیٹ ہو جائیں تو کیا عشاء کی نماز گھر پہ ہو جائے گی؟ جی ہاں، ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص اپنی ایک منٹ، دیکھو، کپڑوں پر نجاست جب لگی ہو اور نجاست خشک ہو جائے، جسم پہ نجاست لگی ہے، نجاست خشک ہو جائے اور آپ نے کپڑے پہن لیے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، نجاست گیلی ہو پہنیں گے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ گیلی ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ کپڑوں پہ لگ جاتے، تو خشک نجاست میں کپڑے پہنیں گے تو نہیں ہوگے۔ اگر سودی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانا حرام ہے تو اسلامک بینک میں کیسے حلال ہو گیا؟ ایسے حلال ہو گیا کہ اسلامک بینک میں جو آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اسلامک بینک آپ کی انویسٹمنٹ پہ آپ کو پیسے نہیں دیتا کہ ایک لاکھ پہ 2000 ملیں گے، 2 لاکھ پہ 4000 ملیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلامک بینک آپ سے مزاربت کا عقد کرتا ہے، پیسہ آپ کا ہوگا، محنت بینک کی ہوگی، بینک پھر اس پیسے سے کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں کیش پہ گاڑی خرید کے لوگوں کو مہنگی کر کے قسطوں پہ بیچنا، یہ بھی ایک بزنس ہے۔ شوگر مل والوں کو گنا چاہیے ہوتا ہے تو میزان بینک کہتا ہے گنا ہم خرید کے کیش پہ آپ کو قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دیں گے، یہ کس کا پروفٹ ہو گیا؟ بینک کا۔ اس طرح سے باقاعدہ بزنس کرتا ہے وہ، سمجھ رہے ہو؟ پھر کیا کرتا ہے، اس بزنس میں سے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پروفٹ آتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے، لیکن بینک آپ کو ہر مہینے جو دیتا ہے وہ اتنا دیتا ہے جتنا دوسرے بینک دے رہے ہیں، دوسرے بینک لاکھ پہ 2 لاکھ 2000 دے رہے ہیں تو اسلامک بینک ہی آپ کو کیا دے گا، لاکھ پہ 2000 فی الحال دے گا، سال کے آخر میں پورا حساب کرے گا کہ آپ کا اصل پروفٹ تھا کتنا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ 30% آپ 70% آپ کا ہوتا ہے، 30% جو مجھے معلومات ہیں بینک کا، تو 70% پروفٹ پھر سال کے بعد حساب کرتا ہے، پھر بینک یہ دیکھتا ہے کہ جو 2000 کر کے اس نے آپ کو دیے ہیں اس میں یہ آپ کا پروفٹ نکل گیا کہ نہیں نکلا، نکل گیا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں نکلا تو جتنا باقی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، نہیں یاری بات، تو وہ 70% دیتا ہے، وہ 1 لاکھ پہ 2000 نہیں دیتا، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو.
اس لیے جائز ہے یہ میزان بینک میں یا بینک اسلامی میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا. اگر کوئی شخص قسطوں پر گاڑی لیتا ہے اور بیچ قسط میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا حساب و کتاب ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ انتقال تو ہو سکتا ہے کسی کا بھی کسی بھی ٹائم پہ, اور قسطوں پہ چیزیں لینا بھی جائز ہیں. البتہ اس کا یہ ایگریمنٹ کیا ہو گیا, لیکن اس نے وہ تو اٹھا لیا تھا نا, چیز تو لے لی تھی, تو اب اس کی وراثت میں سے وہ قسطیں پوری کی جائیں گی اور جو چیز اس نے خریدی ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ارے قسطوں پہ 5 لاکھ کی گاڑی لی تھی تو اس کا انا للہ ہو گیا, تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس کی وراثت میں سے گاڑی کی بقیہ قسطیں دے دی جائیں گی اور گاڑی اس کے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے. اگر اس نے اتنی وراثت چھوڑی نہیں ہے کہ قسطیں پوری ہوں, تو گاڑی مارکیٹ میں بیچ کے قسطیں پوری جائیں گی, جو پیسے بچ جائیں گے وہ وارث آپس میں تقسیم کر لیں گے. گھبرانے کی بالکل بھی بات نہیں. مفتی صاحب آپ سے بہت محبت ہے مگر ایک بات آپ کی مجھے پسند نہیں, جب آپ کوئی حق کی بات کرتے ہو تو اور لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو کہ یہ بات میری ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے, ورنہ لوگ کلپ بنائیں گے. آپ کو حق کی بات کہنی چاہیے, کسی کو برا لگے تو لگے, لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ کے خلاف کلپ بنائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب ہم دیں گے. مجھے اپنی مخالفت سے بالکل بھی ڈر نہیں ہے, الحمدللہ. جو مرضی کرے کیا ہو رہا ہے, اس بہت سارے لوگ مخالف ہیں. بعض دفعہ بات ہٹوائی اس لیے نہیں جاتی کہ لوگ میری مخالفت کریں گے, اس لیے ہٹائی جاتی ہے کہ یہ بات لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی ہے, اس کا فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ نیگیٹیویٹی پھیل سکتی ہے, کسی خاص فرقے کے بارے میں بات کی, اب جب بات پھیلے گی تو وہ فرقے کے لوگ تیش میں آئیں گے, وہ ہمارے خلاف کلپ بنائیں گے. سکہ دے گے, سکہ سے جب بھی مراد ہو تو سکہ رائج الوقت مراد ہوتا ہے. کل میرے پاس ایک نکاح نامہ آیا, اس میں لکھا ہوا تھا 50,000 روپے بمطابق سکہ رائج الوقت. تو میں نے کہا سکے کا تو دور ہی چلا گیا, سکہ کہاں ہے, اب تو نوٹ ہیں, وہی پرانی ٹرم چلی آ رہی ہیں سکہ. اور میں نے کہا روپے کا تو مطلب ہی رائج الوقت ہے نا, روپے. تو بس عجیب عجیب چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں, سکہ رائج الوقت. تو 5 روپے کا سکہ مراد ہے, 1 روپے کا تو بہت ہی چھوٹا ہو گیا, تو مکھی کی بیٹ 2-4 مکھی بیٹیں کر دیں تو وہ 1 روپے کے سکے کے برابر ہو جاتی ہیں. ایک شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو, وہ اپنے دوست کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے, پھر وہ پہلا شخص اس گناہ سے توبہ کر لے, تو کیا جب تک اس کا دوست وہ گناہ کرتا رہے گا تو اس کو بھی گناہ ملے گا؟ اس نے برے رسم کی بنیاد رکھ دی, تو اس اصول یہی ہے کہ اس کو بھی گناہ ملے گا. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اس نے جس کو گناہ پہ لگایا ہے اس سے چھڑوانے کی کوشش کرے, اپنی طرف سے کوشش کر لے, کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا. یار یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسائل کھلے عام نہ پوچھا کرو بھائی. فرض نمازوں کے سجدہ اور عطیات میں قرآن و احادیث سے ثابت دعائیں پڑھ سکتے ہیں, نفل اور سنتوں کے علاوہ فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں, لیکن فرائض میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم پر اکتفا کرنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا. البتہ نوافل میں, سنتوں میں وہ تمام دعائیں جو احادیث میں آتی ہیں سجدے میں اور رکوع میں وہ پڑھنی چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ اور جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان بھی. مفتی صاحب آپ کے سبسکرائبر 1 ملین ہونے والے ہیں, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, اللہ قبول فرمائے. یہ ساری محنت احمد طالب کی ہے جو امریکہ میں ہوتے ہیں نا, چینل کے جو ایڈمن ہیں. آپ پہلے حیا کے خلاف مسئلہ بھی بتایا کرتے تھے تو اب کیوں نہیں بتاتے؟ نہیں بتاتا تھا پہلے بھی, نہیں اب بھی نہیں بتاتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی بتا دیا تو وہ یوٹیوبرز ہیں نا, اس پہ عجیب سی لڑکیوں کی تصویریں لگا مصیبت بنا دیتے تھے میرے لیے. تو اب میں نے یہ بیان کرنا ہی, جس نے پوچھنا ہے بھائی فون پہ الگ سے پوچھ لے یا محلے کے امام سے پوچھ لے. میں بیوہ خاتون ہوں, میرے بچے نہیں ہیں, میری جائیداد کس کو ملے گی میرے مرنے کے بعد؟ آپ کی جائیداد آپ کے والدین اور آپ کے بھائی بہنوں کو ملے گی, والدین میں سے جو زندہ ہوگا ان کو اور بھائیوں اور بہنوں, جتنی بیٹے بیٹیوں میں جانی تھی اتنی ہی بھائی بہنوں میں چلی جائے گی. میری یونیفارم کی دکان ہے, میں اسکول والوں کو کمیشن دے کے اپنے یونیفارم بکواتا ہوں, لوگ مجبوری میں یونیفارم لیتے ہیں. دیکھیں اسکول والوں کو کمیشن دے کے یونیفارم بکوانا تو جائز ہے کہ میرے بیچ دو تو اتنا تمہارا اتنا ہمارا, وہ تو کمیشن ایجنٹ کوئی بھی بن سکتا ہے, لیکن اسکول والوں کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایسا یونیفارم بنواتے ہیں کہ جو اسکول والوں کے علاوہ کسی اور کے پاس سے, اگر یہ کنڈیشن ہے, یعنی وہ یونیفارم پھر ضروری ہے مارکیٹ میں کہیں بھی مل رہا ہو, اسکول والے بتا دیں بھائی ہم سے لینا ہے تو اتنے کا ہے, مارکیٹ میں لینا تو آپ کی مرضی. اسکول والے کرتے کیا ہیں کہ یونیفارم, بعض اسکول سب نہیں, ایسا یونیفارم بنائیں گے کہ جو ان کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا, اور یہاں پھر بچوں کو بتاتے ہیں کہ اب ہم سے یونیفارم خریدیں. والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یونیفارم کی اوریجنل قیمت ہے, حالانکہ وہ اوریجنل نہیں ہوتی بلکہ اسکول کا اس میں باقاعدہ بزنس ہوتا ہے. تو یہ ان جو بچے پڑھ رہے ہیں نا ان کے پیرنٹس کے ساتھ دھوکہ ہے کہ انہوں نے اپنا بچہ آپ کے اسکول میں پڑھنے کے لیے داخل کیا تھا اور اس کی جو فیس دے رہے ہیں وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا بزنس ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بزنس دھوکے سے نہیں کر سکتے آپ. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو ڈاکٹر اس کو پابند ہے شرعی طور پر کہ وہ دوا کا نسخہ لکھ کے دے, وہ کمپنی لکھ کے دے جو اس کے لیے سب سے سستی ہو, کیونکہ وہ پیشنٹ آپ کو جو پیسے دے رہا ہے نا وہ چاہتا ہے بس اتنا پروفٹ کمانا ہے مجھ سے, وہ جو بھی آپ کی فیس ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بزنس پیشنٹ سے کر رہے ہو تو بتانا پڑے گا آپ کو پیشنٹ کو, نہیں آ رہی بات, وہ بتانا پڑے گا پیشنٹ کو. اب ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں کہ ایک فارمولا ایسا ہے, وہی فارمولے کی دوا چاہیے لیکن آپ اسی فارمولے کی دوا دوسری کمپنی کی لکھ کے دے رہے ہیں جس کمپنی سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں, اس کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے, حالانکہ وہ کمپنی مہنگی ہے. تو اس کمپنی سے آپ بزنس کر رہے ہیں اور اس کا نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ آپ کا جو پیشنٹ ہے. نہیں یاری بات, تو پیشنٹ آپ کے پاس آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے, صرف اس حد تک بزنس کی آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ بھئی آپ مجھ سے فیس لیں جو آپ کا حق بنتا ہے, اس کے علاوہ جو سائٹوں پہ کھانچے کھولے ہوئے یہ جائز نہیں ہے. تو اسی طرح بھائی آپ اسکول والوں کی یونیفارم کی شاپ ہے تو وہ بتا دیں یہ یونیفارم ہم سے بھی آپ خرید سکتے ہیں اور یہ اتنی اس کی مالیت کا ہمیں پڑا ہے, اور اگر آپ اضافی پیسے لے رہے ہیں تو پھر بچے کے پاس لڑکوں کے پاس جو والدین کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو اس دکان سے لے لیں سستا اور چاہے تو آپ سے مہنگا خرید لیں, پھر بھی وہ آپ سے مہنگا خریدتے ہیں تو ان کی مرضی ہے, لیکن وہ یونیفارم آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس مل نہیں رہا ہے اور پھر آپ اپنا کمیشن بھی رکھ رہے ہیں, تو بچوں کے والدین کو جب یہ پتہ چلے گا تو وہ اس پہ خوش نہیں ہوتے. تو یہ ان کو دھوکہ دے کے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. یا تو ان کو بتا دیں بھائی ہمارے دو بزنس ہیں, ایک تو اسکول اور ایک اسکول کے یونیفارم, یہ مستقل ہمارا بزنس ہے, بتا دیں ان کو آپ, سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں گے تو اسکول چلے گا نہیں. پھر وہ بڑی غیر شائستہ اور گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں پیسہ کمانے کی آج کل, تمیز سے کوئی پیسہ کمانے کے لیے تیار نہیں ہے, کھونے کھانچے گھٹیا طریقے, کتابیں اپنی بکوا رہے ہیں, وہ کتابوں کی بچوں کو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی, لیکن چونکہ ہمارا بزنس ہوگا تو یہ والی کتابیں ہمارے نصاب کا سلیبس کا حصہ ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں تو والدین اس بہانے ہم سے خریدیں گے, حالانکہ پتہ ہے کہ بچوں کو یہ کتاب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کے ماموں کی دکان ہے تو وہ کتاب بھی بکے گی. ڈاکٹر جب فراڈ کر رہے ہیں تو پھر اسکول ٹیچر بھی, ڈاکٹر کا تو پیشہ بڑا ہی مقدس ہے نا, ٹیچر کا تو اس کے بعد ڈاکٹر تو ڈائریکٹ آپ کی باڈی کو صحیح کر رہا ہے, تو پھر یہی ہے. تو پھر قصائی سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چھیچڑے کیوں ڈال دیتا ہے, جب اتنا پڑھا لکھا طبقہ دو نمبری سے پیسے کمائے گا. یار ایک مجھے ایک بات بتاؤ, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب مجھے بیمار میں مجھے فیور ہے یا مجھے یہ مسئلہ ہے, ڈاکٹر نے کوئی اینٹی بایوٹک لکھ کے دی, ڈاکٹر کو بتایا یہ والا فارمولا اینٹی بایوٹک کا اس کمپنی کا سستا ہے اور اس کمپنی کا مہنگا ہے, دونوں ہیں سیم فارمولے, دونوں کا اثر بھی ایک جیسا ہے, تو ڈاکٹر شرعاً اس کا پابند ہے کہ وہ سستی والی لکھ کے دے کیونکہ پیشنٹ آپ پر اعتماد کر کے آپ کے پاس آئے اور اسی اعتماد کے پیسے دے رہا ہے آپ کو. اب آپ مہنگی دوا لکھ کے دیتے ہو چونکہ وہ میڈیکل اسٹور آپ کے ماموں کا ہے, تو یہ اس پیشنٹ کے ساتھ زیادتی ہے یا نہیں ہے, یہ گھٹیا طریقہ ہے یا نہیں ہے پیسے کمانے کا؟ تو اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ گھٹیا. آپ نے کیا کیا, بچوں کا یونیفارم ایسا رکھا اسکول والوں نے کہ وہ یونیفارم آپ کے علاوہ کہیں نہیں ملتا,
यार ग्रे पैंट रखते व्हाइट शर्ट रखते वो तो सारी दुनिया में मिल रहा है। आपने कहा ऐसी टेक्निकल किस्म की पैंट रखो और टेक्निकल किस्म की शर्ट रखो कि वो हमारे अलावा किसी और के पास मिले ही नहीं, और फिर वालदेन मजबूर हो कि आपसे खरीदें, तो इधर से आपका बिजनेस, तो ये भी क्या है बिजनेस का घटिया तरीका। इसमें तलबा का फायदा नहीं देखा जा रहा बल्कि स्कूल अपना फायदा देख रहा है। तो ये सारे तरीके छोड़ दें, इज्जत के साथ दो निवाले वो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ज्यादा बरकत देगा, और घटिया तरीके से इधर से भी उसकी वहां से भी घसीटो वहां से भी घसीटो, इस घटिया तरीके में बरकत नहीं अल्लाह ने रखी। क्या हाफ शीट हाफ शर्ट में नमाज हो जाती है? जी हाँ, अगर सीधे पांव की उंगलियां किबले की तरफ ना हो तो नमाज हो जाती है, मगर खिलाफ सुन्नत है। इसलिए निकाह से पहले कलमा पढ़ाना कैसा है? एहतियातन पढ़ाते हैं कि और अच्छा पक्का सच्ची सच्ची मुच्ची का मुसलमान बन जाए। ओझड़ी खाना कैसा है? अच्छी तरह साफ कर लें तो खाना जायज भी है, और ओझड़ी खाना सेहत के लिए बहुत मुफीद भी। हकीम सईद साहब जो थे ना, बहुत बड़े हकीम थे, उनके बारे में सुना है कि नाश्ता उनका ओझड़ी के सालन के बगैर नहीं होता था, पेट के लिए। आजकल सारी बीमारियां किसकी हैं? पेट की। तो ओझड़ी का सालन बना के खाया करें मेदे के लिए, हकीम लोग कहते हैं बहुत मुफीद है, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह तेजाब से धोया करें, क्योंकि ओझड़ी बड़ी गंदी होती है उसके अंदर, तो उसकी वो झिल्ली आती है पूरी, अच्छी तरह उतार दें फिर साफ हो जाती है। मुफ्ती साहब, मेरे दोस्त की शादी है, वो सुन्नत के मुताबिक करना चाहता है, लड़की वाले कह रहे हैं कि निकाह के बाद तुमसे तुमने लेडीज के पोर्शन में आना है। वो दूल्हा निकाह के बाद लेडीज के पोर्शन में जाके बैठता है ना, फिर दुल्हन की हम झोलियां उसके साथ तस्वीरें खिंचवाती हैं, लड़कियों में लड़का। अब भूल गए यार, बचपन में तो इतना मशहूर था ये जुमला, लड़कियों में लड़का घूं खाता, सुना है आप लोगों ने? कहो वो हमारी रिवायात ही खत्म हो गई सारी। लड़कियों में लड़का क्या करता है? घूं खाता है। उसको बोलो मैं मर्द हूं, तभी तो शादी की है मैंने औरत से, तो अब मैं लेडीज में नहीं बैठूंगा, मैं नहीं आ रहा, ये बोला करो। बोलो दुल्हन को वहां पहुंचा दो। आदमी अगर हो ना वाकईतन, उसको औरतों में बैठते हुए शर्म आती है, अगर उसको शर्म नहीं आ रही ये आदमी नहीं है, ये पजामा है। बाज मर्द दुकानें खोल के बैठे हुए हैं ब्यूटी पार्लर की, जिसमें लड़कियों को तैयार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कैसी बेशरम लड़कियां जो लड़कों से मेकअप करवा रही है। मैं कहता हूं यार ये कैसा मर्द है जिसको शर्म नहीं आती ये काम करते हुए, ये दोस्तों में कैसे उठता बैठता है, दोस्त क्या कहते होंगे यार तू सारा दिन दुल्हन, तो ये मर्दों वाला काम करो यार। पुर्तगाल देख के भी आदत नहीं छूट रही आप लोगों की, पुर्तगाल बहुत से लोग देख रहे हैं ना, तो अब तो कम से कम इन कामों से शर्म आनी चाहिए ना। मर्द मर्द का चलो ब्यूटी पार्लर है यार, उसमें करो, दुल्हन को तैयार करना मर्दों का काम, ये मर्दों पर सूट नहीं करता, जनानापन पैदा होता है खुदा की कसम इससे। समझे? देखो औरत को तो अल्लाह ने चलो वो औरत बनाया, वो तो ठीक है, तो उसकी फितरत है। मर्द जब औरत बनेगा तो भाई ये काम अच्छा, मर्द कैसा होना चाहिए? आदमी तो आदमी अच्छा लगता है, तो वो हाई अल्लाह हुई अल्लाह अच्छा नहीं लगता मर्द पे ये चीजें। तो मर्द मर्दों वाले काम करे। आपने ब्यूटी पार्लर खोल रही है तो आदमियों का खोल लो, थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर दी, बाल बाल बना दिए, ठीक है ना, दूल्हा को थोड़ा सा यही होता है मर्दों में, और क्या होगा। तेजाब से मुंह धो दो उसका ज्यादा ज्यादा, और कितना साफ करोगे उसको। लेकिन औरतों की ब्यूटी पार्लर मर्दों पे सूट, बोलो ना भाई, नहीं करते। और ये मर्द फिर मर्द रहते भी नहीं है, अजीब से हो जाते हैं ये। तो मुझे एक साहब कहने लगे यार ये तो बेहयाई फैल रही है, मर्द लड़कियों को दुल्हन बना रहे हैं। मैंने कहा बेहयाई तो बिल्कुल भी नहीं फैल रही। कह रहे क्यों? मैंने कहा ये जो दुल्हन लड़कियों को बना रहे हैं ना, ये थोड़े दिनों में लेडीज पना इनमें इतना आ चुका होता है कि इनसे किसी किस्म का किसी को भी कोई खतरा नहीं होता, ठीक है ना। तो हालात से ऐसा लग रहा है, मैं इनके जो स्टाइल से लग रहा है कि इनको एक्ट्रेसेस जो इनसे मेकअप करवाती हैं उनको इनसे कोई खतरा, कोई मौलवी घुसेगा तो भाग जाएंगी सारी। कोई दाढ़ी वाला आ रहा हो ना, वो एक अंग्रेज था, उसने मौलवी साहब के बच्चे को गोद में उठाया तो बच्चा चुप हो जाता। अब मौलवी साहब उठाते तो रोने लगता, अंग्रेज कहते यार तुम इसके बाप हो, तुम्हारी गोद में रो रहा है, मेरी गोद में नहीं रो रहा। तो मौलाना साहब ने कहा असल में जब आपकी गोद में जाता है तो इसको फील होता है मैं अम्मी की गोद में आ गया हूं, तो मां की ममता महसूस होती है जब मेरी गोद में आता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है इसको एहसास होता है बाप, तो जाहिर है बाप का तो रोब होता है ना बच्चों पे। तो भाई अल्लाह का वास्ता, देखो दर्द दिल से कह रहा हूं ये नाजायज है, हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया لعن الله المشبه لعن الله المشبهين من النساء والمشبهات من الرجال او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کی لعنت ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اور لعنت ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت. جس کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اللہ اس کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی عورتوں نے زیور پہننا چھوڑ دیے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے. انگریز عورتیں زیور نہیں پہنتی, بہت ایک چھلکا پھلکا سا لاکٹ ہوگا باقی پینٹ شرٹ. تو جبکہ زیور عورت کی فطرت ہمیشہ سے رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ ان میں مردوں کی مشابہت آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ, تو عورت سے عورت پنا اچھا لگتا ہے. اور مرد اگر زیور پہننا شروع کر دے تو یہ اچھا بولو نا بھائی نہیں ہے. میں نے اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ امریکہ میں کوئی گلوکار تھا بہت بڑا مشہور گلوکار, تو لڑکیاں بڑے مرتی تھیں اس سے سنگر سے شادی کرنے کے لیے. کہتے تھے کہ بھائی جو اس سنگر سے شادی کرے گی بڑی خوش قسمت ہوگی. تو کسی خاتون کی شادی ہو گئی امریکن لڑکی کی, وہ 6 مہینے میں اس نے طلاق لے لی. تو اس کو لوگوں نے کہا بھائی لڑکیاں تو اس پہ مرتی تھیں کون اس کی وائف بنے گی, تم نے 6 مہینے میں طلاق لے لی. اس نے کہا مجھے اس میں اور اپنے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا, ڈریسنگ ٹیبل پہ جتنا ٹائم سجنے میں مجھے لگتا ہے اتنا ہی ٹائم ان کو لگتا, ہر وقت بیٹھا ہوا یہ کمبخت تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, سنگر ہے نا, ہر وقت بیٹھا ہوا یہ شیشے کے سامنے اپنا نوک پلک درست کرتا رہتا ہے, کیونکہ اس کو ٹی وی میں آنا ہے تو میں اچھا لگوں. تو اچھا لگنے کے چکر میں جتنا, چلو عورتیں تو میک اپ کرتی ہیں وہ تو ان کو تو پولیس بلوانی پڑتی ہے ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو مرد بھی اگر بیٹھا ہوا گھنٹہ گھنٹہ یہی کام کرتا رہے, ارے بھائی آدمی دیکھو میں کئی دفعہ دولہا بنا ہوں الحمدللہ. انسان سب سے زیادہ تیار کب ہوتا ہے؟ جب وہ, ابے بھائی لڑکا سب سے زیادہ تیار اس دن ہوتا ہے نا جس دن وہ دولہا بنتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے زیادہ کسی دن تیار نہیں ہوتا نا, عید پہ نا, اور ہونا بھی چاہیے بھائی, شادی ہو رہی ہے آپ کی, مذاق تھوڑی ہے کوئی. تو ہم کتنی دفعہ, کئی دفعہ دولہا بن چکے ہیں. زیادہ زیادہ کیا کیا ہے؟ سفید کپڑے استری کروائے کاٹن کے, اس میں نیل لگوا دیا ذرا شائننگ مارے, یہ پگڑی ذرا دھو کے استری کی پہنی, نہائے دھوئے تسلی سے شادی میں اپنی شادی میں پہنچ گئے. نہیں آ رہی بات, یہ ہو گئے بس, کافی اتنا تیار ہونا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرد کے لیے اتنا تیار ہونا کیا ہے؟ کافی. اور زیادہ ہے شیروانی پہن لو, اور زیادہ ہے تو وہ ذرا زیادہ اچھی قسم کی پگڑی پہن لو جو کرائے پہ ملتی ہے آج کل, جو اگلے دن دولہا واپس کر رہا ہوتا ہے کرایہ پورا ہو گیا, ویسٹ کوٹ پہن لو. یہ بس بہت ہے. نہیں آ رہی بات. باقی آدمی پہ جو یہ چیزیں زیادہ ہیں نا, یہ جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام, یہ بھائی اللہ کا واسطہ یہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا. اس سے تمہاری نیچر خراب ہو جائے گی. نیچر پتہ ہے, اس سے سکون خراب ہوتا ہے آدمی کا. جب مرد عورت بننے کی کوشش کرتا ہے نا, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, اچھا بھی نہیں لگتا, اور اپنے اندر اس کی بے سکونی پیدا ہوتی ہے. یہ لازمی حصہ ہے. جب بھی آپ فطرت سے بغاوت کرو گے, فطرت آپ سے انتقام لے گی. سب سے پہلے آپ کے دل کا سکون چھینے گی وہ. تو اپنے ہونے والی منگیتر کو بتا دو بھائی میں ایسا ہی آؤں گا تیار ہو کے, بس اتنا ہی اچھا ہوں میں, قبول ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو دفاع ہو یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایسا ہی ہوں بس, یوں بتا دو. تو اچھا بھائی فیشن ایسے ایسے, ایک شادی میں گیا, ہمارے جاننے والے تھے, تو وہ دولہا جو تھے نا میرے جاننے والے تھے, وہ میں نے کہا یار یہ بندہ بال ہی نہیں بنائے اس نے. بھائی دولہا کم از کم کنگھی تو کر کے آئے نا. ان کے بال نا جو جنگلی چوہا ہوتا ہے نا جس کے کانٹے ایسے ہوتے ہیں, تو اس طرح ان کے بال یوں. میں گیا, میں بار بار دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار اچھا بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, کہ بالوں کو کیا ہو گیا, بال کیوں نہیں بنائے؟ اتنی سادگی بھی ٹھیک, لیکن میں نے کہا ویسے بڑے ویسٹ کوٹ اور 3-piece suit پہنا ہوا تھا, بڑا چمک رہا ہے, بالوں کو کیا ہو گیا؟ تو میں نے پھر ڈرتے تھے, میں نے کہا یار بال کیوں نہیں بنائے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بنوائے ہیں. یہ کیا کیا ہے؟ یہ ہزاروں روپے دے کے یہ بال بنوائے ہیں. کمال ہو گیا یار, یہ بنوائے ہیں, بگڑے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوں گے. ایسے کر کے نا فیشن, یہ کون سا فیشن ہے یار, ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے آپ اس میں. لیکن بس جو گورے نے دکھا دیا جو گورے نے بتا دیا, تو الٹی سیدھی کام ہے, سیدھے سیدھے انسان کے بچے بنو, سائڈ کی بیچ کی مانگ نکالو, بال پیچھے لے کے جاؤ, تھوڑا سا یوں یوں کر لو, ٹھیک ہے نا, پگڑی پہننی ہے پہنو, نہیں پہننی نہیں پہنو, ویسٹ کوٹ پہنو, نہاؤ دھو کے تمیز سے اپنی شادی میں پہنچ جاؤ, سب کو بتا دو میں ایسا ہوں, اس سے زیادہ میں اچھا نہیں لگ سکتا, بتا دو میرے اندر اس سے زیادہ حسن نہیں آ سکتا. سمجھ رہے ہو؟ مفتی صاحب کیا نماز میں تیسرے قدم میں آتے ہی رفع الیدین کرنے کی عادت ڈالنا صحیح ہے سنت پوری کرنے کی نیت سے؟ ہماری رائے میں ترک رفع الیدین سنت ہے. مفتی صاحب اچھا یہ ہو چکا ہے. میوزک کی شکل میں چھپکلی ملتی ہے, سوری مینڈک کی شکل میں چھپکلی ملتی ہے, کیا اس کو مارنے سے بھی؟ اچھا مینڈک کی شکل کی بھی مینڈک کی شکل بھی چھپکلی سے ملتی ہے, کیا اس کو مارنے سے بھی سو نیکیاں ملیں گی؟ مینڈک کو مارنے سے سو نیکیاں نہیں ملیں گی, اور نہ اس کی شکل چھپکلی سے ملتی ہے, بالکل طور طریقے بھی الگ ہیں, چلنے کا اسٹائل بھی الگ ہے, ہر چیز الگ ہے, پتہ نہیں ان کو کہاں سے مینڈک چھپکلی سے ملتا ہوا لگ رہا ہے. اگر کوئی چیز کسی کو یعنی بھائی کو بطور تحفہ دی جائے اور اس کی مالیت تقریباً 800,000 ہو تو کیا وہ چیز واپس کی جا سکتی ہے 2 سال گزرنے کے بعد؟ حدیث میں آتا ہے جو ہدیہ لے کے واپس لے ایسے ہے جیسے قے کر کے چاٹ لے اس کو, سمجھ رہے ہو اتنا گندا عمل ہے. ہدیہ دے کے واپس مانگنا ایسے ہے جیسے الٹی کر کے اس کو خود چاٹنے کی کوشش, تو اس لیے اچھا عمل نہیں ہے, بھائی کو دے دی تو دے دی, تعلقات خراب ہیں تو خراب اس سے تو اور خراب ہو جائیں گے جب واپس مانگیں گے, آپ کو تو چاہیے 800,000 اور دینے تاکہ تعلقات صحیح ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.